मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة الحاقة کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلباز ہوتے ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، مایوسی میں جانے لگتے ہیں، اور جب خوشی پہنچتی ہے، خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی دولت مال، وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہے، تو منوعا تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں، یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا۔ فرمایا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ یہ قرآن کا جو الا ہے نا، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، یہ ایک تلوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں، دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے۔ نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں، دیکھ لو نا، آپے سے باہر آ جاتے ہیں۔ دیکھا ہے نا آپ نے، شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس، اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے الا المصلین فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں، وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، صحت ملی تو اور ان کے اندر توازو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہوا۔ سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو، بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ، میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے ہو، کراچی میں ٹینکر ہے، پانی کے ٹینکر ہے نا، ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے، آپ کو پتا ہے، ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ، کئی بائکیں نکل گئی کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا، آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر۔ یہ بہت واقعات ہوتے ہیں۔ باپ بولو گے یار پیسیوں لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے، ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے۔ ہوتا ہے نا واقعات، کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں، پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے، بیسیوں لوگ نکل گئے، آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا۔ ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا۔ یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کاش کا لفظ ہے، لو کا لفظ ہے، اگر مگر کا لفظ ہے، یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا، یہ خود سے نہیں ہوا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے، لکھ دیا نا اللہ نے، یہ ہوگا، اتنی بائکیں گزر جائیں گی، یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں، صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے، گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا، ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر، بہت اوپر، جیسے عرش معلہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی، اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں، یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا، یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بےچارا بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جس کے بارے میں جس وقت جو جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو، آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو، اپنے نام فائل کروانی ہے، کوئی کاغذ اپنے نام، وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے پین اس کے ہاتھ میں، جو لکھوانا ہے، طلاق بھی لکھوانی ہے نا، لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے، آپ اس کو رشوت دے کے، لڈو کھلا کے، کچھ بھی ہے، جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے، اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے سر آئیں گے، کل آفس بند نہ ہو جائے، ہڑتال نہ ہو جائے، موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے، فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نا سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا، یوں کر لیتا، یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا، اب یہ گیا بھائی، اب یہ پاگل پنے والی باتیں، سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا؟ قلم. قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے؟ اس کا آئین، کہ کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آئین لکھو بھائی، یہ نہیں لکھا، ریٹن فارم میں نہیں آیا، زبانی نہیں ہوتا وہ. زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا کل کوئی مکر جائے، تو ریٹن میں لے کر آؤ، لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا، زمین بنی، آسمان بنے، انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم. اور کمال کی بات ہے، جیسے پاکستان کا آئین ہے نا کہ سب سے پہلی شکیہ ہے حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. پہلی شکی یہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا، وہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے، اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے، آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہی کیا کر رہے ہیں، مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے، یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب، اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے، وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے، تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو، نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے، سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے، ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ اور پھر اسلام کے نام پہ ملک، یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں، دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے اٹریکٹیو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ پس پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، یار دیکھو یہ سیکولر، یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ آپ نے سیکولر مان لیا تو اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا، تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں، کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے، یہ غلط. اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں، پاکستان اسلامی ہے، اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا، ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے، غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے، تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے، آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے؟ اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں، سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو، کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے، تو یہ ملک کس غیر اسلامی ہے؟ اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی، عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں، غیر اسلامی کنٹری میں میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا، چیخ رہے ہو چلا رہے ہو، اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہا یہ، تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو، کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ، کیونکہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کام اس کے سارے کافروں والے. دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں، اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں لیکن کنٹری کیا ہے؟ اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا، کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا, وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی آپ اس میں کیس کرو, جب آپ کیس کرو گے ثابت کر دو تو وہ کل عدم ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین, چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں میں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے, بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے برباد ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس حق دے دو. جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں پر چھ بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے. اب یہ باہر کا دباؤ ہے. اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھائی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے, روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا, سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ دینی سیاسی جماعتیں, اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھا, کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے, عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی نہیں اٹھائیں گے. تو عوام اٹھا ہی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے, وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے, میں کہہ رہے بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زینا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کو, میں نے کیا جواب دینا, بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو, وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورا ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا عدالتی خلا, عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے, یار یہ ان کو لگا کلک کیا ان کو, یہ کیا لگا ان کو. جیسے ایک مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا بالکل بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو, ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے, بولے بھائی یہ کیا کہہ رہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, تھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیے, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا نہیں آیا. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا ہے. تو ایک دم جیسے وہ جیت جلی بھی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, تھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بغیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی ایکچولی ہے. بھائی ڈرامے بازی مت کرو, جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے غیر اسلامی. یہ ایکچولی ویکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں, جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں, پھر فرق کیا رہ گیا. نہیں یہ بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتا چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بی میاں بیوی بلوچستان میں کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے؟ تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات سے سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں, دو دبا کے گالیاں دو, جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی چھ بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے چھ بچے بھی نہیں ہوتے, ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا تو میں اس سے پوچھوں گا بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا, انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی, بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر وہ ہے نا, تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں مست, تم اپنی لائف میں مست, ہم جب اسٹیج پہ جائیں گے کسی پروگرام میں تو دونوں ایز اے میاں بیوی جائیں گے, باقی تیری مرضی, تو غفار کے پاس جا, تو ستار کے پاس جا. تو جب یہ بغیرتی ہو پھر اس کو عدالتی خلا میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. یہ غیرت مند لوگوں کے لیے میں حساب کتاب بتا رہا ہوں, جس کو یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی میری ہے اور پسند کس کو کر رہی ہے, غفار صاحب کو یا وسیم صاحب کو یا جمشید کو پسند کر رہی ہے. تو غیرت مند لوگوں کو ہوگا کہ یار میری بیوی ہے اور عدالت اس کو کسی اور کو پکڑا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بغیرتی بولو نہیں ہے. تو اس پہ خدا کے بندو آواز اٹھاؤ, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جب بھرپور آواز اٹھے گی نا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑا سا ہلیں گے, ورنہ یہ نہیں ہلیں گے. ان کو دماغ سے نکال دو اور پرسنلی ملاقاتیں کرو, ان کو عزت دو. مجھے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا نا, عزت کے ساتھ میں زرداری صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, شاید عزت سے کام ہو جائے. بھائی میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, ان سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا. کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام ڈھیلے کا نہیں کرنا, تاغوتی نظام کو بدلو, تاغوت کے اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے, اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے, اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قیصر راجہ نے, یہ جو ڈراما آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی, یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے میں تاغوت کی نظام کو برداشت نہیں کر, پلٹ دوں گا پورا نظام, اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈراما آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاس لی نا, جیسے یوتھ کلب والوں نے ایل جی بی ٹی کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ بات کے باتیں پھینکتے رہتے, ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, اس پورا نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال آپ کے مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہوئی کہ آج کل ٹی وی پہ تاغوت بہت چل رہا ہے, تاغوتی نظام ہے, تاغوت ہے. تو کیا کریں, تاغوتی نظام ہے. تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے, کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا, خام خام میں کیوں فضول باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو, اور وہ تجھے پسند بھی آئے اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. तो जिसने नहीं करनी होती वो क्या करता है? बातें फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हमारे एक दोस्त थे जानने वाले, जब ये बयान आता है तो नीचे कुछ खवातीन के कमेंट्स आते, ये नहीं सुधरेगा, मेरे बारे में लिखा होता है। ये हर बयान में दूसरी शादी कहीं ना कहीं से खींच के ले। एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में खातून से पूछा गया, वो खातून मेरे खिलाफ बोल रही थी ये हर वक्त शादियां शादियां करते हैं, तो उसने कहा अब तो इनकी चार हो गई। कहती अभी भी कर रहे हैं बातें, ये हो गई है फिर भी पता नहीं क्या शौक है इनको बातें करने का। तो इस पे किसी ने कमेंट्स लिखे होते हैं इस तरह के क्लिप पे ना, कि ये नहीं सुधरेगा। जिनको मेरे बयान से तकलीफ हो रही है ना, उन्होंने नीचे कमेंट्स क्या होते हैं, ये मौलवी ये मुफ्ती नहीं सुधरेगा। तो वाकई मैं नहीं सुधरूंगा, मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूं, तो मैं बोलता रहूंगा मौत तक, मिसालें भी मैं देता रहूंगा इसकी। तो वो क्या है, वो मैं बता रहा था ना कि हमारे एक जानने वाले एक उस्ताद हैं, आलिम भी हैं, वो ऐसे ना बैठे हुए थे कुर्सी पे टेक लगा के ना, अक्सर मैंने देखा इसी तरह बैठे होते थे वो। तो मुझे कहने लगे कि निस्वार उनके मुंह में थी, पश्तो स्पीकिंग है, मुझे कहने लगे यार तुमने पता नहीं कैसे कर ली, हमारी तो कोई दूसरी भी नहीं हो रही। तो मैंने उनकी नकल उतारी ना, मैं कुर्सी पे ऐसे करके बैठ गया, यूं करके ना ऐसे करके थोड़ा निस्वार वाला मैंने वो बनाया चेहरा। मैंने कहा इस तरह नहीं होगी, जब आपके पास आओ इधर ही बैठे हुए होगे, और वो कह रहे पता नहीं क्यों नहीं हो रही, ऐसे थोड़ी होती है भाई, हिलना जुलना पड़ता है, क्या ख्याल है, रिश्ता तलाश करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो ये क्या इस तरह। तो मैंने कहा पहली हो गई, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो मेरे भाई ताहूत की बात करना, निजाम की तब्दीली की बात करना बहुत आसान, कोशिश करना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश, आइन आपको फेवर कर रहा है, आइन किसके साथ है, मजहबी लोगों के साथ है, कि इतनी खानदानी शिक आइन में डल गई है कि कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनेगा। अब हमारी असेंबली 100% भी सेकुलर हो जाए ना, कानून के हाथों आगे मजबूर हो जाती है। देखो जनरल मुशर्रफ तो बहुत एक सेकुलर सा आदमी था, उसने भी कुछ उल्टे कवानीन जब नाफिज किए ना, तो पहले मौलवियों को बिठा के ना, अपनी मर्जी के सरकारी मौलवियों को बिठा के टॉक शॉक पे उसको मुशर्रफ व इस्लाम करने की कोशिश की है उसने, क्योंकि उसको पता था कि यार कितना ही उल्टा कानून में नाफिज करूं लेकिन मुझे कुरान और सुन्नत का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे कोई लेबल लगाना पड़ेगा। तो ये खुद इसकी अलामत है भाई, लोग गलत हैं, मुल्क गलत नहीं है, जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो दो नंबरियां करते हैं, मूल गलत नहीं है। तो तमीज से आप जब काम करोगे, कानून लॉ आपका साथ देगा, कोर्ट आपका साथ देगी, अगर आप तमीज से काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो यूथ क्लब वालों ने कोशिश की ना एलजीबीटी के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी थी, उनके अलावा भी लोगों की थी, सिर्फ उनकी नहीं थी, उनकी एक बहुत बड़ी एफर्ट थी, एक प्रॉपर वे में उन्होंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो कि भाई ये गैर इस्लामी है। तो इसी तरह ये बरजक ड्रामा है, कैसर राजा साहब इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आप उनका साथ दो, ठीक है ना। वो कहते हैं मैं अदालत में जाऊंगा, इसकी ऐसी की तैसी करवा दूंगा, बंद करवाऊंगा। तो ये एक तरीका है, क्योंकि लॉ किसका, यही अगर इंडिया में चल रहा होता, अमेरिका में चल रहा होता, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कैनेडा में, अमेरिका में, यूके में स्कूलों में बच्चों को होमोसेक्सुअलिटी सिखाई जा रही है बाकायदा, वहां आप कोर्ट में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में सिखाई जाए तो आप कोर्ट में इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, समझते हो, आवाज उठा सकते हो आप। तो ये बहुत बड़ी चीज है यार पाकिस्तान में, इसका हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, बस हम स्टेट के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि गैर इस्लामी भाई, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और केपीके का जो लॉ है वो और ज्यादा, उसकी तो बहुत सारी जुजियात इस्लाम के और ज्यादा करीब है, तो उसमें तो और ज्यादा आसानी से हो सकता है, लेकिन वही बात है, हम कोशिश ही नहीं करते, हमारी दीनी सियासी जमातें कोशिश नहीं करती हैं, और जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उनसे भी मुझे कुछ इश्कालात हैं, उन्होंने बीसियों दफा तवज्जो दिलाई है, नहीं हो रहा हिसाब किताब। तो जब अल्लाह ने कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, जो कुरान की आयत का तर्जुमा किया ना अल्लामा इकबाल ने, कि ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लामा इकबाल थे, पता नहीं अल्ताफ हुसैन हाली थे, किन का शेर है ये, कि जिस कौम को खुद ही लोग दीनदार लोग ही इस पे नहीं चाहते हैं तो फिर कहां से होगा, बस बैठ के बातें करते रहो। तो कहां से कहां निकल ली हम भाई, क्या बात कर रहे थे हम, ये बात कर रहे थे कि यहां कहां से गया मैं, तो बयान कुछ और लेके चला था ना, अबे रिटर्न फॉर्म, हाँ ये रिटर्न पे बात आई थी आपने सही पर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब कोई मुल्क बनता है तो लिखा जाता है आइन को, तो अल्लाह मियां ने भी जब कायनात बनाने का इरादा किया, हदीस में आता है सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कलम से कहा लिख, अब लिखा जा रहा है। اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے، یہ لکھنے کی اللہ کو ضرورت بولو ہے نہیں، کیونکہ اللہ خود ہی بنا رہا ہے نا، تو خود ہی ہے سب کچھ. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ میں جو قانون سازی آگے کروں گا وہ کس اصول کے تحت، جیسے پاکستان میں لکھ دیا گیا حاکم اعلیٰ اللہ ہے، اور یہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بڑی ایفرٹس ہیں، سمجھتے ہو؟ آج صبح شام علماء دیوبند کو گالیاں لوگ دینے والے بہت ہیں، لیکن اس میں علماء کی قائد اعظم سے ملاقاتیں تھیں اور ان کی محنت تھی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلی شق کیا آئی ہے، حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام علماء نے کروا لیا تھا، بر صغیر کے علماء نے. تو اب اسی شق کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی، اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے، میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے، کہ میں جو قانون سازی کروں گا، جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے، مخلوق سے معاملات ہوں گے، وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے یہ نہیں لکھا اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی، نہ قوم سمود تباہ ہوتی، قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی، اللہ بچائے، اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے، کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا، رحمت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا، لیکن غصہ زیادہ ہوگا رحمت کم، تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا، اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ، تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی، آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا، جب کوئی بہت زیادہ اللہ کو، اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے گا. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے، دیکھو اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا، توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو، تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا، چوتھی دفعہ ہو گیا بولو نا چوتھی دفعہ چانس، پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے، اس نے دوبارہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے، نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے، اس نے کہا اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا پانچواں کتنے مار دیے، 99. 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہہ کے چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک لو آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے، ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ، شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے، کر کے توبہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں، آسان ہے نا پی کے چھوڑنا، آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا، پھر 100 مار دیے پھر خیال آیا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تو اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے، اب معاف نہیں ہوگا. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے، تو پھر غضب، پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا، غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا، لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے، کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی، ہزاروں بچوں کا قاتل، بیسیوں دفعہ سمجھایا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا، اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے، سب کچھ، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی، بتایا گیا اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں پانی میں، کیسا معجزہ، بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں, سمندر پھٹ گیا ان کے لیے, کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا, کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا, اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے, بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں, ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے, دماغ کیا ہو گیا تھا خراب. اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا, جب یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں چار شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا, تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا, صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بندے کا چانس ختم, بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے, اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا, فرعون نے کیا کہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہمیں, جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتا ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے کہ, بات یہ ہے کہ, اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا, اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے اس کو پتا چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, آمنت انہ, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہ, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں ایمان لایا اس بات پر, انہ کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے کہ بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ, ایکچولی بات یہ. اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چتوال لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ, بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو, پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ, بات تو سنو, بات تو, جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس, آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص گیا, آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہے پتا نہیں کیوں منع کر رہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا گیا, آر یو ریلیکسنگ, کہتے نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے تو. تیسرا آیا, آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا, بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ, تو تو بول دے, کہتے ہیں میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, کہتے ہیں آئی ایم سنجیت سنگھ, بھائی آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو तो फिरौन ने क्या कहा, भाई थोड़े रिलैक्स, क्या करो भाई, रिलैक्स रिलैक्स, अभी क्यों डुबो डुबो के मुझे मार रहे हो यार, थोड़ा क्या करो रिलैक्स। बात यह है कि इसका मकसद क्या था, थोड़ा फरिश्तों को क्या करना चाह रहा था, रिलैक्स। तो बात यह है कि पूरी डिटेल के साथ, तो भाई अब भी अगर अल्लाह माफ कर देता ना, तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि अल्लाह में गजब है ही नहीं। अल्लाह की सिफत इंतकाम की आप नफी कर रहे हो, क्योंकि ऐसे मौके पे तो सब ही तौबा कर लेते हैं, जब कब्र का अजाब अपनी आंखों से देखेंगे, बरजख की वहशत अपनी आंखों से देखेंगे, तो भाई फिर तो सभी मान ले आएंगे। तो इसलिए अल्लाह ने एक उसूल और जाब्ता बना दिया, मौत से पहले पहले वापसी का ऑप्शन है, कुछ भी कर लो अल्लाह अपने दर से मायूस नहीं करेगा, कुछ भी कर लो। लेकिन जब मौत करीब आ गई ना, और उस जहान में ट्रांसफर होना शुरू हो गए, अब नहीं होगा, फिर अल्लाह का उसूल इतना सख्त है, अल्लाह कहते हैं अगर सारी दुनिया की सारी दौलत दे के भी अजाब से जान छुड़ाना चाहेगा, जान नहीं छूटेगी। तो ये लॉ अल्लाह ने क्या कर दिया, बोलो, लिख दिया, आगे सारा उसी उसूल के तहत अल्लाह ने कानून साजी। तो बात उस पे चल रही थी कि उन्हीं में अल्लाह ने लिख दिया था किसका जो है ना ट्रक, इतनी बाइकें गुजर जाएंगी, और जब ये गुजरेगा तो जो खड्डों में टायर आ आ के ऊपर का कंटेनर लूज हुआ था ना, तो वो इसी सिलसिले में लूज हुआ था। सही है, वो हमने लूज किस सिलसिले में किया था, इस सिलसिले में किया था कि इसके ऊपर गिरे, इसको मारना था हमने। तो अब जब अल्लाह बचाए हम सबको ऐसे हादसों से, तो फिर हम कह रहे थे हाय यूं होता तो यूं होता, भाई जो मुकद्दर में था हो गया। हां, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप खड्डों के खिलाफ आवाज ना उठाएं कि ये खड्डा तो मुकद्दर में लिखा हुआ था और इस कंटेनर ने तो गिरना था। हम तो चूंकि असबाब के मुकल्लफ हैं, इसलिए हमने असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, कामयाबी ना हो तो हमने क्या करना है, सबर करना है। समझते हो कि नहीं समझते हो, असबाब तो कामयाबी के इख्तियार, तो हुकूमत के खिलाफ तो एहतजाज होगा। मैं बार बार ना लोग मेरे बयानात को चला रहे हैं वो, कि मैंने कहा है ना कि हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज नहीं, तो लोग कह रहे हैं देखो बांग्लादेशियों ने बगावत की तो कामयाब हो गए। हम मुसल्ला बगावत के कायल नहीं है, बांग्लादेशियों वाली बगावत के हम खिलाफ नहीं है, वो वाली तो करो, उससे तुम्हें किसने मना किया है, ठीक है ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, मेरे बयान पे बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब कहते हैं स्टेट के खिलाफ बगावत मत करो। तो देखो मुफ्ती साहब स्टेट के पिट्ठू बन गए, और मुफ्ती साहब ने कहा जो बगावत कामयाब नहीं होती, इसमें खून खराबा होता है। तो देखो हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत हुई ना बांग्लादेश में, कामयाब हुई कि नहीं हुई, और बांग्लादेश का उसको फायदा कितना हुआ, कितने जमात इस्लामी के पुराने पुराने बूढ़े जो जेलों में पड़े हुए थे छोड़ दिए गए, उनकी जान बख्शी हो गई, और एक ऐसी हुकूमत आ गई जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, पहले तो पूरा इंडिया ही चला रहा था उसको, तो एक आजाद हुकूमत आ गई वगैरह वगैरह। देखो मुफ्ती साहब की बात गलत साबित हो गई, मुफ्ती साहब की बात आपने समझी नहीं है तो गलत कहां से साबित हो गई। मुफ्ती साहब जो मैं जो हूं ना, जो मैं कह रहा हूं कि बगावत मत करो, उससे ठाठा वाली बगावत है, मुसल्ला धमाके से कत्लो गारत है, लोगों की लाशें बिखरेंगी, लोगों का नुकसान होगा, और फिर गवर्नमेंट भी करेगी सब कुछ, इस्टेब्लिशमेंट करेगी तुम्हारे खिलाफ, कत्लो गारत का बाजार कम होने के बजाय गर्म हो जाएगा, फिर इसका फायदा कौन उठाएगा, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें, तो ये आपके हाथ बागियों के हाथ में नहीं आ जाएगा, ये मुल्क ये चले जाएगा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के हाथ में। बाकी जो बांग्लादेश वालों ने एहतजाज किया है वो बंदूकों बमों वाला एहतजाज नहीं है, उस एहतजाज के तो हम कायल हैं, कराची की आवाम वो वाला एहतजाज नहीं कर रही, तभी तो पिट रही है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, तो तुम्हारे गटर के ढक्कन कभी भी नहीं लगेंगे, तुम ढक्कन लेस जिंदगी में ही कराची वालों जिंदगी गुजारो तुम, ये एहतजाज को तो हम कायल हैं भाई, ये वाला तो करना चाहिए। हाँ हम मुसल्ला एहतजाज के कायल नहीं है, धमाके झमाके मत करो, बमों की बातें मत करो, ताहूत के खिलाफ उठो, लेकिन ये वाला उठना नहीं कि असलहा लेके उठ के, ये तो बड़ा मसला होगा। और ये जो तुम्हें तरगीबें दे रहे हैं ना, ये जो तुम्हें तरगीबें दे रहे हैं, ये मार्केट से हो जाएंगे शार्ट और तुम्हें फंसवा देंगे। माजी में देख लो जिन्होंने भी ये कुछ किया, जो करने तहरीकें चलाने वाले लोग थे वो महफूज हैं, और नीचे की सारे पब्लिक को उन्होंने मुसीबत और अजाब में डाल दिया। तो ये बड़े मसले होते हैं इसके, तो मुसल्ला बगावत के हम कायल नहीं है, बाकी एहतजाज तो आपका हक है भाई, इसे तो ये तो नहीं हो रहा तभी तो नुकसान हो रहा है, अभी आप इस नईम साहब ने भी किया था ना, धरने वरने हो गया ना उसके, कुछ कुछ मुखमुखे हो गए ना, तो इसके तो हम कायल हैं भाई, बैठो आप जाके कहीं भी। तो आवाम तो ये भी नहीं बैठ रही है। अब बिलों के खिलाफ पुरामन एहतजाज किया हाफिज नईम साहब ने, उसका फायदा हुआ है, तो उस एहतजाज के हम खिलाफ नहीं है, इसके तो भरपूर होना चाहिए इस टाइप के एहतजाजात। तो खैर, तो अब मुसलमान क्या करता है मेरे भाई, मुसलमान देखता है कि जब कोई हादसा हो गया तो वो अगर मगर नहीं, वो कहता है ये इत्तेफाकी नहीं है। जब अल्लाह ने लौहे महफूज में लिखा था तो उसमें एक एक पत्ता का हिलना भी लिखा हुआ है, उसमें एक दरख्त का पत्ता टूट के जो गिरता है ना, वो भी उस तकदीर के बगैर नहीं होता। तो जब है तो फिर मुसलमान क्या करता है, ये इत्तेफाकी नहीं है। ये किसने दिया है, ये गम भी किसने दिया, अल्लाह ने, ये खुशी भी किसने दी, अल्लाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम गया, भाइयों ने ले जाके हसद में कुएं में डाल दिया, रोते हुए आए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ये थोड़ी, अगर मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता, अगर मैं यूं कर लेता तो और गम बढ़ जाता ना उनका। उन्होंने क्या कहा, सबरुन जमील, मैंने क्या करना है भाई, सबर। ना बेटों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, बेटों को सजा देंगे तो वो ये बेटे भी चले जाएंगे जिंदगी से, तो ना कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है सिवाय सबर के। दूसरा बेटा भी अल्लाह ने ले लिया आपसे, तो फिर क्या कहा है, सबरुन जमील, फिर भी क्या है, सबर किया है। तो ये है, अल्लाह हम सबको मुसीबतों से बचाए। हम लोग इतने फंटर नहीं है कि हमसे सबर होगा, हम अल्लाह से आफियत ही मांगे। अल्लाह से जब दुआएं मांगे, ये दुआ मांगा करें, ए अल्लाह सबर भी तेरी नेमत और शुक्र भी तेरी नेमत, हमें शुक्र वाली नेमत चाहिए, हम दूध जलेबी वाले मजलू हैं भाई, आजजी का तकाजा यही है। लैला मजनू था ना, दूध जलेबी के किस्से सही बार सुना चुका हूं मैं। एक मजनू था जो झूठा मजनू था, वो लैला से मुलाकात के लिए आता, सच्चा मजनू को यह गम था कि लैला मुझे टाइम नहीं देती। जो ओरिजिनल मजनू था वो दरख्त के नीचे बैठकर रोता रहता और रो रो के दुबला हो गया था, वो उसकी शादी नहीं हो रही थी लैला से। तो झूठा मजनू आता और लैला के खादिम से कहता मजनू आया है, लैला दूध जलेबी बना के भेज देती कि चलो जी मेरा मजनू आया। ये दूध जलेबी खा खा के मुसंडों की तरह रोजाना मोटा होता जा रहा था। एक दिन लैला को ख्याल आया कि ये रोजाना दूध जलेबी खा रहा है कमबख्त, तो ऐसा तो नहीं कि ये दो नंबर आदमी हो। तो लैला ने खाली प्याला भेजा, खादिम को कहा कि मजनू से जाके कहना कि आज लैला ने तुमसे तुम्हारा खून मांगा है, थोड़ा सा कट लगा के ना खून भर के दे दो, थोड़ी कुर्बानी भी तो दो ना, दूध जलेबी और ये खून भी तो हमारी जलेबियों से ही बनाए। तो जब ये उसके पास आया तो खाली प्याला देख के उस मजनून का मीटर क्या हो गया, शॉर्ट। उसने कहा लैला ने खून मांगा, कहते हैं खून देने वाले वो बैठे हुए हैं, वो जो दूर बैठा हुआ है, हम दूध जलेबी वाले हैं, सही है। तो भाई तैयारी खून देने की भी रखो, तैयारी किसकी रखो, अल्लाह के लिए खून देना पड़ा खून भी देंगे। मांगो खून, मुतालबा अल्लाह से ये नहीं करो कि अल्लाह हमसे खून मांग, मुतालबा दूध जलेबी का ही करो, अब्दियत का तकाजा है, आजजी का तकाजा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अल्लाह खुशियों भरी जिंदगी दे, फिर उसमें हमें शुक्र की तौफीक दे, जैसे तबलीग वाले एक दुआ सिखाते हैं कि बीमारी भी अल्लाह की नेमत, अगर बीमारी अल्लाह की नेमत ना होती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिलती नहीं, मिलती। पैगंबरों को अल्लाह अजाब थोड़ी देता है, नेमतें देता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो फजीलत मिली है सेहत की वजह से नहीं मिली, किसकी वजह से मिली है, बीमारी की वजह से। उनका नाम कुरान में नेमल अब्द, क्या ही खूब बंदा, अल्लाह खुद दुनिया में किसी के बारे में कह दे बेहतरीन बंदा है, वो तो कामयाब हो गया ना। तो ये सेहत की वजह से नहीं, सारी जिंदगी किसमें गुजरी, बीमारी में, तो वो तो बीमारी नेमत। और याकूब अलैहिस्सलाम को जो मकाम मिला, पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, याकूब अलैहिस्सलाम के फजाइल सुनाए गए, वो क्यों, खुशियों की वजह से उनको ये फजीलत मिली या गमों की वजह से, गम की वजह से। बेटा छीन लिया अल्लाह ने, सबसे महबूब बेटा, और वो मिलने के बजाय दूसरा महबूब भी छीन लिया। फिर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह बेटा दिला दे, अल्लाह ने दुआ कैसे कबूल की, दूसरा भी छीन लिया अल्लाह ने। बाज़ अब अल्लाह इस तरह से भी दुआएं कबूल करता है, दोनों छीन लिए। तो जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं, वो कहेगा लो कोई फायदा नहीं है दुआएं, मौलाना लोगों की बातें हैं, दुआएं मांगो ये काम होगा, हम तो मांग रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं रहा। जिनका अल्लाह पे एतमाद होता है कहते हैं भाई हमारा काम है मांगना, कबूल करना किसका काम है, अल्लाह का, हम को अल्लाह से लड़ेंगे थोड़ी, वो उसकी मर्जी है भाई। उसके दफ्तर में हमने फाइल केस जो है ना फाइल कर दिया है, वो उसकी मर्जी है। तो आजकल ना एक फाइल समझे नॉन फाइलर मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियोस चल रही हैं आजकल एक नॉन फाइलर लोग भी यार इतनी महंगाई में भी लोगों की ना मस्तियां खत्म नहीं हो रही हैं। हालात देखो, बिल देखो यार। एक मीम आई किसी की, वो बेचारा फटा हुआ बनियान पहन के ना बिल लेके घूम रहा है अल्लाह के नाम पे। भाई तो चंदे वंदे जमा करके इतनी दौलत जमा कर ली, बिल जमा कराने जा रहा है। मीम्स बन रही हैं, इतनी महंगाई, लेकिन लोगों की मस्तियां खत्म नहीं हो रही हैं। मुझे किसी ने भेजा ये देखो नॉन फाइलर मुफ्ती तारिक मसूद, एक बेचारे का गरीब सा आदमी है, होटल में चाय बना रहा है, पीछे से बाल उसके मेरे जैसे हैं। तो मैंने कहा ये कौम मस्तियां, ये हमारा एक हुसन है सोसाइटी का भाई। अंग्रेज को ये डिप्रेशन मिले ना जो हम लोगों को मिली हुई है, हम लोगों को मिली हुई है ना, अंग्रेज मर जाए खुदा की कसम, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। हमारे इतनी डिप्रेशन है फिर भी लोग इंजॉयमेंट का कोई मौका छोड़ते नहीं है यार। हम भी कहते चलो थोड़ी देर के लिए खुश होने दो यार। किसी ने मुझे कहा स्ट्राइक देकर अड़वा, मैंने कहा यार होने दो, खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा है दोनों के दो अंदवाने, फाइलर मुफ्ती तारिक मसूद और नॉन फाइलर। हो सकता है इस बहाने लोग फाइलर बन जाए, क्या ख्याल है यार नॉन फाइलर। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था मैं, अबे नहीं यार, हाँ याकूब अलैहिस्सलाम को जो कुछ मिला इतना बड़ा मकाम और मर्तबा, खुशियों की वजह से मिला या गमों की वजह से मिला? गमों की वजह से मिला। बेटा छिन गया, वो मांगते रहे तो बजाय मिलने के वो दूसरा भी गया, दूसरा भी गया। कितनी जिंदगी उनकी गमों में गुजरी यार। बेटा मर जाए सबर होता है, गुम जाए सबर नहीं होता। और बेटा भी यूसुफ जैसा, जिनको आधा हुसन अल्लाह ने अकेले यूसुफ को दिया हो हदीस में, कितनी मोहब्बत उस बेटे से, कुछ पता नहीं कहां गया वो। तो गमों में कितनी परेशानियों में अल्लाह ने उनको मकाम दिया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत ऊंचा मकाम, गम देके नहीं बल्कि बोलो खुशियां देके। अल्लाह ने इतनी खुशियां दी हैं, एक खुशी तो वही फिर खातून कहेगी ये नहीं सुधरेगा, एक खुशी तो ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी, वाकई मैं नहीं सुधरूंगा। एक खुशी क्या थी, बुखारी में सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी। आप लोग इतना फ्री ना हो कि 100 वो तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उसके लिए ताकत भी पैगंबरों जैसी होनी चाहिए। तो एक खुशी ये है भाई, खुशियों पे खुशियां सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। फिर एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों को देख रहे हैं ना आके स्तबल में, ओ इतने ताकत पावर दी अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, बादशाहत दी, आके घोड़े वोड़े चेक कर रहे हैं, हाँ भाई घोड़ों की पेशानियों पे हाथ। तो वो इतना माल में मशगूल हुए ना, उस जमाने की लैंड क्रूजर से भी ऊपर की चीज थी घोड़ा, देख रहे हैं ऐसे खानदानी घोड़े मेरे पास भाई स्तबल में, तो इतने मशगूल हुए कि आपको पता ही नहीं चला आपकी नमाज कजा हो गई या कोई मामूल था जिक्र का वो कजा हो गया। आपको लगा कि ये तो दौलत में मेरा दिल इतना माइल हो गया है कि मैं अल्लाह को भूल गया हूं। अब देखो इतनी खुशियों में अल्लाह को नहीं भूल रहे, तो इससे अल्लाह को मतलब नहीं है तुम्हें गम आ रहा है या खुशी आ रही है। अल्लाह को इससे मतलब है कि तू अल्लाह को याद रख रहे के नहीं रख रहा। खुशी में नहीं याद रखेगा, हदीस में आता है कुछ लोग यहां भी टेंशन में आखिरत में भी जहन्नम में जाएंगे, वो यहां अल्लाह ने गम दिए बेसब्रे हो गए खुदकुशी कर ली, यहां भी अजाब और आगे उससे बड़ा अजाब तैयार है। आज एक बंदे ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी बीमारियों में पड़ा हुआ हूं, घर वाले मेरा ख्याल नहीं करते, बिस्तर पे ना अजाब में हूं मैं, तकलीफ में, घर वाले भी अल्लाह हिदायत दे यार, मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने बोला भाई तू मरेगा ना तो अभी तू कहेगा वो बिस्तर ही ठीक था, वो बिस्तर क्या था, ठीक था, वो जाएगा सीधा आग में। हदीस में आता है जिसने अपने आप को मारा कयामत तक उसी तरह से अपने आप को कत्ल करता रहेगा, वो उसी तरह से कत्ल करता रहेगा। तो कुछ लोग दुनिया में भी अजाब में, आखिरत में भी, कुछ लोग यहां भी खुश और वहां भी खुश। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में खुशियां भर दी अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक इतना कि घोड़े देख रहे हैं वो भी खुशी में, तो नमाज कजा हो गई। उनके ख्याल हुआ कि मेरे रब ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं और मैं इन नेमतों में पढ़ के अल्लाह से गाफिल हो गया, सारे घोड़े ज़बह कर दिए। क्या कर दिए? ज़बह। फिर ख्याल हुआ कि जो ये घोड़े मैंने ज़बह कर दिए हैं इनसे तो मैं जिहाद करता, ठीक है ना, ये मैं किस काम के लिए रखे हुए हैं, ये तो जिहाद के घोड़े हैं, ये तो बड़ा मसला हो गया मेरे लिए, अब जिहाद कैसे करूंगा मैं। پھر اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ جو گورنمنٹ کو کے پاس وسائل ہوتے ہیں نا حکومت کے, کہیں ملازمین, ان کے ملازمین بھی بعض دفعہ تنگ کرتے ہوں گے ان کو, کہیں ملازمین تنگ کرتے ہیں کہیں وسائل, یہ تو بڑے مسئلے ہیں, مجھے ایسی حکومت دے دے, اتنی طاقت دے دے کہ میں ان وسائل کا محتاج نہ رہوں. اب گھوڑے رکھوں گا تو ان کو دیکھنا بھی پڑے گا, ان کو پیار بھی کرنا پڑے گا, اچھے بھی لگیں گے, اور اس بات کا امکان ہے کہ ذکر کا ناغا بھی ہو. نہیں رکھوں گا تو تیرا حکم ہے اس دین کو دنیا میں غالب کرو, لڑو اللہ کی راہ میں, تو وہ لڑوں گا کیسے میں؟ تو اللہ میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں, تیرا ذکر بھی کرتا رہوں, تجھے بھولوں بھی نہیں, اور اسباب وسائل سے مستغنی ہو جاؤں. ایسی حکومت دے دے, لا یمبغی لاحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے وہ, نہ امریکہ کو, نہ روس کو, نہ جاپان کو, نہ چین کو, اور نہ کسی خلافت میں کوئی ویسی گورنمنٹ چاہیے مجھے. کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اور زیادہ خوشیاں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, اللہ میاں نے کہا قبول ہے. ٹھیک ہے نا, کیا کہا اللہ میاں نے؟ ٹھیک ہے, دے دی ہم نے. اب ان کو نہیں پتا تھا کیسے ایسی حکومت ملے گی. اللہ میاں نے کہا کہ بھائی آپ گھوڑا, آپ کو ہوا آپ کے تابع ہے. ہوا کس سے تیز چلتی ہے بھائی؟ گھوڑوں سے تیز چلتی ہے. اللہ نے کہا آپ کے ہوا میں نے تابع کر دیے, اور آپ کے ملازمین ہیں, ان کے ذمے اتنے کام ہیں, آپ کو کنسٹرکشن کا کام دیتے ہو, کوئی عمارت بنانے کا کام مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک دہاڑی نہیں, آج فلانا مزدور غائب ہے, آج اس کی نانی کے اندر, آپ مزدوروں سے کام تو لے کے دیکھو. ہم بچپن میں سنتے تھے کسی کو بد دعا دینی ہو نا, بولو اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. حقیقت ہے, ایک دفعہ گھس جائے نا نہیں نکلیں گے بھائی. ایک پھٹا شیٹرنگ کا رہ گیا تھا, وہ اگلے دن آ کے لگا رہا ہے, پھر وہ اتنا بڑا عذاب ہے نا, تعمیراتی کام ہوتا ہی رہتا ہے پھر وہ, تو وہ بد دعا کسی کو دینی ہو نا, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, وہ کرتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ. اسی وجہ سے آج کل لوگ نا دہاڑی پہ کام ہی نہیں کروا رہے. میں نے تو چھوٹے چھوٹے کام کروائے ہیں دہاڑی پہ, یہ نہیں مرغیوں کے کیج بنانا. اسی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ مجھے ختم کر دے گا کھا کے. جب دہاڑی پہ آپ رکھتے ہو نا بندہ, اس کو پتا ہے ایک دن میں مجھے اتنے پیسے ملیں گے, تو کام کیسے کر رہا ہوتا ہے. ایک کیل لگاتا تھا, ایک پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی غیبت کر رہا ہوں میں. تو وہ ایک کیل ٹھوکی ٹھک, پھر بیٹھ گیا. فون آ رہا ہے کسی کا, میں آ کے بیٹھتا, مجھ سے باتیں کرتا, بھائی تو بات تو کر رہے, کام تو کرنا. تو یہ ہوتا ہے. تو اب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اگر اس مزدور اور یہ سارے لوگ بہت ٹینشن میں آئے ہوئے تھے, اللہ میاں نے کہا کہ میں نے جنات کو آپ پہ تابع بنا دیا ہے. عاملوں کے تابع جنات نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا, الٹا جنات کو عاملوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ سوری, جنات نے عاملوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اللہ نے کیا کیا, جنات کو کس کے فرما بردار بنا دیا؟ سلیمان. اسی سے پتہ چلتا ہے عاملوں کے تابع نہیں ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جنات سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے, میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے فرما بردار کہ ہم جو چاہیں اٹھوا کے کروا رہے, ورنہ یہ ہوتا نا تو بہت کام, میں بہت سارے کام کر چکا ہوتا ہوں, بہت سارے کام میں کر چکا ہوتا جنات کے ذریعے. کیا کام ہے؟ کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں. تو اب کیا ہے بھائی, اللہ نے کیا کیا, جنات آپ کے تابع ہیں, جنات آپ کے تابع. کلا بنائن وغواص, بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں. احرام مصر دنیا کا عجوبہ کیوں ہے؟ دنیا حیران ہے اس زمانے میں کون سی کرینیں تھیں جو بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں, جن میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی دیواروں کو پہاڑوں پہ اٹھا کے کس نے نصب کیا ہے بھائی اس زمانے میں؟ یہ کیا ہے یہ؟ آپ اب کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا, عین ممکن ہے یہ کس کی تعمیرات ہوں, میں یقین سے نہیں کہہ رہا لیکن بہت زیادہ امکان ہے وہ جن نے یوں اٹھایا ہو, یوں اٹھا کے ایسے رکھ دیا ہو. اور اگر جن کسی کے تابع ہو بھی جائے نا, تو دعا کرو کسی نان فائلر کے تابع نہ ہو. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اللہ معاف فرمائے, کسی گھٹیا, وہ اس کو میں گھٹیا نہیں کہہ رہا, میں ویسے نارملی ایک بات کر رہا ہوں, کسی نیچ ذہن کے آدمی جو ہے نا اس سے دوستی مت لگاؤ. ہمارے علماء اکثر ایک بات کہتے ہیں, ہمیشہ دوستی ان لوگوں سے لگاؤ جن کا مینٹل لیول اوپر ہو, اونچا ہو, اس سے آپ کا بھی سوچنے کا لیول کیا ہو جائے گا, اونچا ہو. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. اب دیکھو, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والوں میں بیٹھے ہو نا, ہر وقت غیبتیں, فلانا یہ کر رہا ہے, اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلانے سے چکر چل رہا ہے, اس کی بہن یہ کر رہی ہے اس کا, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی. لوگوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو, دکھانا مت سیکھو, اور اتنا چھپاؤ جتنا اپنے عیب چھپانا چاہتے ہو, سمجھ رہے ہو نا؟ जितना अपना ऐप छुपाना चाहते हो ना इतना, अगर वरना जो अक्सर एतराज करने वाले लोग खुद बहुत उल्ट पटांग कर रहे होते हैं, वो खुद बहुत उल्टा सीधा कर रहे होते हैं। तो मुझे, मैंने पहले कह दिया था ये कोई ना कोई डालेंगे किसी मसले में, तो गलती है तो माफी मांगो भाई, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, और अल्लाह माफ कर देता है, पब्लिक माफ बोलो नहीं करती। यही तो फर्क है अल्लाह में और मखलूक में। अल्लाह का जर्फ क्या है? बहुत बड़ा जर्फ, 100 कातिलों को भी, 100 इंसानों के कत्ल करने वाले को भी 2 आंसू बहाने पर माफ कर देता है। लंदन में हम एक जानने वाले थे, उनसे कोई गुनाह हो गया इसी टाइप का, कोई गैर अखलाकी, तो पकड़े गए बेचारे, तोबा की उन्होंने गिड़गड़ा के, दीनदार बन गए, यू टर्न ले लिया, सब बुराइयां छोड़ दी, लेकिन लोग जब भी गुजरते कहते हैं ये वही है। तो उन्होंने हमारे उस्ताद को खत लिखा, हमारे उस्ताद ने मुझे खुद बताया, उनका नाम नहीं लिया ताकि उनके गुनाह जाहिर ना हो, कि एक बंदे ने खत लिखा है। मेरे दोस्त इस सेंस में थे कि, यानी कोई मैं उनको इस तरह से जानता था अपने उस्ताद के रेफरेंस से, लेकिन उस्ताद ने उनका नहीं बताया कि ये, तो उन्होंने खत लिखा कि मैंने अल्लाह से माफी मांग ली है और मेरे दिल में अल्लाह ने तसल्ली दे दी है कि हमने तुझे माफ कर दिया, क्योंकि तौबा की कबूलियत की एक अलामत यह भी है कि अल्लाह की तरफ से दिल में तसल्ली मिल जाती। कह रहे हैं अल्लाह ने माफ कर दिया है, पब्लिक माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो सताया पब्लिक को था या अल्लाह को था? अल्लाह को था ना, जिसको सताया वो माफ कर रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है, कोई भी हो, कोई भी गैर अखलाकी हरकत है, उस पर क्या करना है? पर्दा डालना है। उलमा कहते हैं कि गुनाह की खबरों को फैलाने वाला ऐसे है जैसे किसी आदमी ने गोबर डाल दिया सड़क के बीच में, बल्कि मैं पूरा लफ्ज बताता हूं उससे सही घिन आएगी तो मसला समझ, पहाना कर दिया सड़क के बीच में, गंद किया ना उसने, दूसरे ने उठा के डंडी लेके पूरे गली में फैला दिया, उसने तो गंद किया, जो फैलाने वाला है ना वो ज्यादा गंदा है। किसी ने गुनाह कर लिया, बंद कमरे में हो या कहीं भी हो छुपके, उसने भी गलत किया, लेकिन उसकी खबरों को जब उसको एक्सपोज करके वीडियो चला चला के जो दुनिया में फैला रहे हैं वो ज्यादा गंदे हैं, समझ रहे हो? जिसने गुनाह किया उसकी बख्शिश का इम्कान है, जिसने उस गुनाह को फैला दिया वो तो मुतकब्बिर है। तकब्बुर वाले की बख्शिश बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि तकब्बुर से तौबा करना मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरे भाई, ये इन चीजों को ना सोसाइटी में इसको प्रोमोट मत किया करो, लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है, चीजें होती हैं। आप कह सकते हैं बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, बातें क्या कर रहा था? बातें कर रहा था, दावे नहीं कर रहा था बड़े बड़े। बातें अच्छी ही करने का हुक्म है, चाहे आप अच्छे हो या ना हो। ये अलग से जुर्म है कि आप खुद भी बुरे हो और बुराई को सोसाइटी में प्रोमोट भी कर रहे हो। एक है आदमी बुरा है लेकिन बुराई को प्रोमोट नहीं कर रहा, ये कम दर्जे का जुर्म है। समझते हो या नहीं समझते हो? तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम बात को बस समेट के खत्म करता हूं, क्या बात चल रही थी? अबे हाँ, तो मैं कह रहा था देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुशियां इतनी दी, सबसे पहली खुशी वही दे दी जो मैंने आपको बताई थी, जबरदस्त है वो वाली खुशी अल्लाह ने दे दी। फिर अल्लाह ताला ने मलका सबा जब आई है तो ऐसा मालूम होता है कि उससे भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी उम्मीद है हो गई होगी, क्योंकि वो मुसलमान हुई है, बादशाह से मलका से शादी कौन करेगा? अबे ऐसा हो सकता है कि मलका की शादी किसी वजीर से कराते हैं, वो उसके जोड़ का नहीं है ना, इस्लाम में तो हुक्म है कि औरत हमेशा अपने जोड़ के जगह जाएगी रिश्ते में, तो हो सकता है सुलेमान साहब 100 हैं तो 101वीं भी चलेगी, क्या ख्याल है? तो सारी खुशियां अल्लाह ने सुलेमान सलाम की झोली में लाकर डाल दी। सुलेमान सलाम ने कहा अल्लाह मुझे इतनी बड़ी हुकूमत चाहिए कि इससे पहले किसी को ऐसी हुकूमत ही ना, मेरे बाद किसी को मिले ही नहीं ऐसी हुकूमत, पहले तो पता था कि मिली नहीं है तो आइंदा किसी को ना मिले। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है भाई, आपको अब मजदूर नहीं बल्कि जिन्नात काम करेंगे, इतनी बड़े बड़े ईंटे ले जाके पहाड़ों पे रख देंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। कुरान कहते हैं वकुदूदिर रासियात, फौजियों के लिए बड़े बड़े देगचे बनाते थे वो। सुलेमान सलाम की जो आर्मी थी ना, उनको जब देग में खाना होता था ना उनका, तो वो जिन्नात बड़े बड़े देगड़े बना के रखते थे, उसमें पूरी फौज के लिए खाना तैयार होता, फौजी थे उनके पास, ऐसा नहीं कि सारे जिन्नात से लेके इलाके फतह किए उन्होंने, लेकिन वो जिन्नात क्या करते, समंदरों में जाके हीरे जवाहरात भी निकालते थे। इससे भी पता चलता है भाई, अल्लाह को दौलत से नफरत नहीं है, वरना हीरे जवाहरात जाके क्यों निकाल रहे होते? ظاہر ہے وہ ہیرے جواہرات خواتین کے زیور میں استعمال ہوں گے، بادشاہوں کے تاج میں استعمال ہوں گے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کریں. تو سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا وی آئی پی تخت بنوایا انہوں نے، دیکھ کے لگے کہ بادشاہ کا تخت ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا، وہ بہت مشہور تھے تقوی میں، اللہ کی محبت میں بہت، جو بھی ان کا نام سنے گا نا وہ کہے گا یار ان کے متقی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یعنی فیما نعلم، جتنا ہمیں علم ہے، باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اتنے پرہیزگار تھے، لیکن حضرت کو جب ہم نے دیکھا لائف بڑی لگژری تھی حضرت کی. اتنی بڑی گاڑی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، کار جو مفتی رشید احمد صاحب کے پاس تھی. تہجد میں 10-10 پارے کا معمول، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی محبت میں جب اشعار پڑھتے تھے نا، ایسی کیفیت بنتی تھی کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن لائف کیا رکھی ہوئی ہے؟ لگژری. فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. یعنی پیٹرول کی ٹینکی کیا ہونی چاہیے؟ گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہونی چاہیے. کہتے میرا اصول ہے یہ. جب گاڑی لے کے روڈ پہ آتے، کویت کے شہزادے سے خریدی تھی گاڑی، نہیں ہے بات میرا خیال ہے، ہم ٹوئٹا وغیرہ ادھر ادھر سے، ڈائریکٹ کس سے؟ کویت کے شہزادے سے. جب وہ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے، لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا، وہ ڈال رہا ہوتا تھا نا پیٹرول، اس میں وہ بھرتی نہیں تھی، پیچھے لوگ کہتے یار یہ کب بھرے گی. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورت عالی شان تخت بنوایا، ورنہ وہ چاہتے ایک چھپڑا سا چارپائی لا کے ڈال دیتے ہیں بھائی، ایک چارپائی لا کے ڈالتے، نیچے سے وہ لٹکی ہوا نیچے سے بھی آتی اس میں، چارپائی میں یہ منجی میں یہ بڑا فائدہ ہے، ہوا نیچے سے بھی آتی ہے اس میں، تو چاروں طرف سے ہوا، گدے میں نیچے سے ہوا نہیں آتی، یہ ٹیکنالوجی گدے میں ابھی تک نہیں ہے. اس لیے میں غریبوں کو کہتا ہوں اپنی منجی کو اللہ بہت بڑی نعمت سمجھو، یہ سوچا کرو کہ اس میں ہوا نیچے سے بھی ملتی ہے تمہیں، تو خوش رہو اس پہ. تو سلیمان علیہ السلام منجی بھی کر لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ہم جتنے بڑے بادشاہ ہیں نا، تو ہمارا تخت اسی اسٹائل کا ہوگا. تو پابندی نہیں ہے میرے بھائی، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے پیسہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو پھر غربت میں خوش رہو. تو ایسا عالی شان تخت کہ وہ ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی ہے، اور جب وہ ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی ہے، فرش ایسا وی آئی پی بنوایا تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ کوئی سوئمنگ پول ہے، یہ تالاب ہے، پانی ہے، یہ فرش نہیں ہے. یعنی اس میں اتنا خوبصورت فرش تھا نا کہ وہ سمجھی پانی کی لہریں ہیں، ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. تو کشفت ان ساقیھا، اس کو یہ ڈر لگا کہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے اپنے پائنچے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے کہ پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. تو شکر ہے یہاں کوئی مولانا صاحب خطرناک قسم کے نہیں تھے، ورنہ اس کو دائرہ اسلام سے اسی وقت انہوں نے خارج کر دینا تھا. تو مجبوری میں پائنچے اٹھا رہی تھی بھائی وہ. تو وہ پائنچے اوپر اٹھائے اس نے کہ پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ فرش ہے، اسٹائل تھا نا، بھرم تھے نا، بھرم. ایکچولی یہ کیا ہے؟ یہ آپ جس کو پانی سمجھ رہی ہیں یہ پانی نہیں، آئندہ اپنا خیال رکھیے ذرا تمیز سے دیکھ کے. وہ حیران ہو رہی ہے کیا ہے بھائی، ہمارے پاس ایسے ہیں، ایسے سائنٹسٹ ہیں، ایسے انجینئرز ہیں جنہوں نے، اس وقت انجینئروں کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ جو کام ان کا ہے نا وہ کرتے تھے، اس لیے خیر غالب تھی. سر جب سے کام چینج ہوئے پروگرام کیا ہو گیا؟ سلیمان علیہ السلام کا کام اپنا تھا، اور اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کا کام اپنا تھا، تو اس لیے حساب کتاب صحیح چل رہا تھا. اب الٹا ہو گیا ہے، میڈیکل سائنس میں علماء گھسے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر تفسیریں پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو، تو سارا پروگرام تو الٹا ہوگا نا. خیر، تو یہ سارے بھرم دیے جا رہے ہیں کہ نہیں دیے جا رہے؟ خوشیاں ہی خوشیاں. تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ اتنا، وہ کہتی یہ کیا ہے بھائی، تو اس نے تو ایمان لے آئی کہ بھائی یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں جو ان کو، ورنہ ہمارے پاس اتنی ترقی ہم نے کی، ایسے اسباب و وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. تو خوشیوں میں بھی اللہ نے سلیمان کو بھی کہا نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. کیونکہ اتنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، یہ بہت، بولو، مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت اور صحت بھی تیری نعمت، ہم فقیر ہیں، ہمیں کون سی والی نعمت چاہیے؟ صحت والی، اتنی جیسے سلیمان علیہ السلام کی تھی، 100 رکھنے کے قابل تھے۔ تو اے اللہ اتنا تو ہم نہیں چاہتے، ہمیں 4 کے قابل بنا دے، اتنا تو کریں۔ یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا ایک والوں کی بھی، اے اللہ یہ اس سے تو نکال دینا۔ بے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں بہت پریشان ہیں، ایک شادی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کچھ حالات کیا چل رہے ہیں، خراب چل رہے ہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں میں حکیم ہوں، کہنے کو کچھ مشتا میں کہتا بھائی میں حکیم نہیں ہوں میرے بھائی، چھورا کے دیکھ لو نا، برگر کھاؤ گے میرے بھائی تو پھر برگر ہی بنو گے۔ تو پھر جعلی حکیم جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں جذبات سے نوجوانوں کے، جعلی حکیم نوجوانوں کے جذبات سے بہت کھیلتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں بیماری بھی نعمت اور صحت بھی، ہمیں کون سی نعمت چاہیے؟ تبلیغ والی یہ دعا سکھاتے ہیں، آپ جماعت میں نکلو گے نا، اللہ بیماری بھی تیری نعمت صحت بھی، لیکن ہمیں کون سی والی نعمت چاہیے؟ صحت والی۔ پھر اس میں شکر کی توفیق ہو، ایسا نہ ہو صحت ہو اور تکبر آئے، پھر غلط ہے۔ اے اللہ مالی وسعت بھی تیری نعمت اور غربت بھی تیری نعمت۔ اگر نعمت نہ ہوتی غربت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکین ہوتے؟ نہ، آپ تو مسکینوں کے سردار ہیں۔ 40 سال ایک طرف سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھو اور ہمارے نبی کا تخت۔ حضرت عمر گھر میں گئے تو کھجور کی چھال پہ نشان پڑے ہوئے تھے آپ کے جسم میں اثر پر، اور ایک پیالہ ٹوٹل مٹی کا پیالہ۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ حال آپ کا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی غربت بھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت۔ لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں، اے اللہ تو مالی وسعت اور برکت والی نعمت دے دے اور ہمیں شکر کی توفیق دے دے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ فقیر۔ فقیر کا کام ہے بھیک مانگنا، اللہ کے سامنے فنٹر گیری اچھی نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی بات نہیں، میرا حوصلہ ہے، ظرف ہے، بیماری دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، غربت دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ نہ، ہم محتاج ہیں بھائی، ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ خیر۔ اور پھر اللہ عام طور پہ خیر دیتا بھی ہے، تو اللہ کے سامنے تو ہم نے خوشیاں ہی مانگنی ہیں۔ اے اللہ غم بھی تیری نعمت، خوشیاں بھی تیری نعمت، لیکن ہمیں کون سی والی چاہیے؟ خوشیوں والی نعمت چاہیے۔ تبھی میں کہتا ہوں نا جب عید آیا کرے نا تو رویا مت کرو، خوشی منایا کرو کہ رمضان گیا، ٹھیک ہے نا، خوشی منایا کرو۔ کیونکہ اللہ نے جب تک ٹینشن میں رکھا تھا، روزے کی ٹینشن ہوتی ہے بہرحال، ایسے ایکٹیو نہیں ہوتا آدمی روزے میں جیسے عام دنوں میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو جب 29 روزے ہو گئے، چاند نظر آ گیا، تو ٹھیک ہے ہم تھوڑا بہت محبت تو رمضان سے ہوتی ہے، وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت ابدیت کا تقاضا کیا ہے؟ اے اللہ تو نے 29 روزے رکھوا کے ہی ثواب 30 کا دے دیا، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ کچھ لوگ نا 29 کا چاند نظر آ، ابے 30 پورے ہو جاتے یار، ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ابے یار 29 کا چلو، ابے تو کیوں فنٹر بن رہا ہے اللہ کے سامنے؟ جب 29 پہ چاند نظر آئے تو ثواب پورا پھر بھی 30 کا ہی اللہ دے دیتا ہے۔ بھائی اللہ کے حکم پہ عید منا رہے ہیں نا، تو بھائی ہم تو خوش ہوتے ہیں یار، چلو یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے 29 روزوں کی توفیق دی، ورنہ ہم میں کہاں ہمت ہے یار، اکٹھے 29 ویسے رکھ کے دکھاؤ نا۔ تو چلو 29 پہ اللہ نے چھٹی دے دی، جب اسکول میں 7 پیریڈ ہوتے تھے، 6 کے بعد چھٹی ہو جائے نا تو ایسا ناشتے میں ہم گھر بھاگتے تھے نا، آج ہاف ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں نے بھی بولا 29 ہو گئے، چلو کل کا غریبی مالا معاف کیا میں نے، تو خوشی منایا کرو۔ تو جس حال میں اللہ رکھے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ خوش ہونا ہے، اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں۔ جو ٹینشن مقدر میں ہے اس پہ پھر صبر، تو وہ جب آ گئی تو پھر صبر ہے، جب تک نہیں آئی ہے دور کرنی ہے، اللہ سے نہیں مانگنا، گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں خوشیاں چاہیے، ہمیں غم نہیں چاہیے، ہم نالائق ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کہے گا نا کہ تم غم کیوں بھائی، صبر دیکھو یعقوب علیہ، اللہ وہ یعقوب علیہ السلام تھے، ہم تو انڈا موڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نہیں ہے بھائی، ہم تو بالکل ہی، میں تبھی میں جو اتنے صبر پہ بیان کرتا ہوں نا، ایک بات میں کہتا ہوں، بیان تو کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا مجھ پہ غم آئے تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو میں اللہ سے الگ سے جا کے کہتا ہوں، اللہ بیان تو بہت حوصلے پر کر دیا، ہے میرے اندر نہیں حوصلہ، ہم نے بیان تو لوگوں کو بہت کر دیا، اہل اللہ صبر کرتے ہیں غم جب آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو اللہ کہ اچھا تو بھی اللہ کا ولی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو چل بھائی تجھے بھی، نہ اللہ بس وہ ممبر کی حد تک تھا۔ میں اللہ سے ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کو میں نے بڑی صبر کی تلقین دی، اللہ میں کمزور ہوں بھائی، یہ بس ممبر کی حد تک ہے، مجھے نہیں ہوگا صبر۔ ہم اللہ کے سامنے پھر اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے صرف 4 شادیاں ہو گئی، بس اس کے علاوہ ہم سے بولو ہم سے نہیں ہوگا بھائی، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور دعا کا بڑا مزہ ہے یار انسان کو، جب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مزہ بہت آتا ہے، اسی وقت ایک تسلی مل جاتی ہے انسان کو. تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی، خوشیوں میں اتراؤ مت، سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بنو، اور غم مانگو نہیں اللہ سے، آ جائے تو کیا کرو، پھر صبر کرو. اللہ ہم سب کو غموں سے بچا کے رکھے، خوشیاں دے، اور ان خوشیوں میں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. اللہ آپ کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دے. گزشتہ اتوار ایک نوجوان نے آپ سے سوال کیا مگر اس کو اس کا جواب نہیں ملا، وجہ یہ تھی کہ آپ نے بات پوری نہیں سنی. اس نے اہل حدیث عالم کا فتویٰ سنایا کہ ان کے عزیز نے 3 طلاق دے دی اور پھر فتویٰ لے کر دوبارہ ساتھ رہنے لگی. سوال یہ تھا کہ ہم ان سے ملیں یا نہ ملیں، براہ مہربانی اس کو کیا لکھا ہے، کلپ بنا کر اس کو جواب مرحمت فرمائے. اس پہ میں 20 دفعہ کلپ بنا چکا ہوں. 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ قرآن سے فتویٰ لو، پھر حدیث سے فتویٰ لو، پھر صحابہ سے فتویٰ لو. قرآن بھی فتویٰ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حدیث بھی فتویٰ دیتی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، صحابہ بھی فتویٰ دیتے ہیں سارے کے سارے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. تو ان سب کو چھوڑ کر اگر کوئی اس زمانے میں کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے رہا ہے اور کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو بھائی آپ قرآن و سنت کو نہیں، آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، اور اس اندھی تقلید سے ہمیں شریعت نے روکا ہے. تقلید مجتہدین کی جاتی ہے، وہ اندھی تقلید نہیں کہلاتی کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے. آج کل کے اسکالرز کو آپ فالو کرو گے، یہ اندھی تقلید ہے. اب قرآن نے کہا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 2 مقام پہ قرآن نے کہا. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ. اس میں اللہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ اکٹھی یا الگ الگ مجلس میں، جیسے حدیث میں آتا ہے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ہے نا، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو وہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوگا، الگ الگ مجلس میں ہوگا؟ تو حدیث قرآن میں بھی آتا ہے طلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے وہ کتنی مرتبہ ہیں؟ 2 مرتبہ. اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 3ری طلاق دے دی ہے، اس میں اللہ نے اللہ کی قسم یہ فرق نہیں کیا کہ فوراً دی یا بعد میں دی، یہ اہل حدیثوں نے ڈال دی اللہ کے کھاتے میں. اللہ کی قسم اللہ نے ایسا کوئی فرق قرآن میں بیان نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا اسی وقت دی ہو بعد میں دی ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اگر 3ری دے دی ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، خاص طور پہ خدا فتویٰ دے رہا ہے، اللہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ عورت اب شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے. اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق نکاح بھی کافی نہیں ہے، میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن بھی ہو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے تو عورت کے پاس یہ آپشن ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پرانا میاں اور یہ بیوی مل کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اب اہل حدیث جب 3 طلاق کی بات کریں گے، 3 طلاق کو فوکس کرنے کے بجائے حلالے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں. وہ حلالہ حرام ہے اسلام میں، حلالہ حرام ہے، 3 طلاق کے بعد عورت کو حلالہ کرواتے ہو، کون کروا رہے حلالہ بھائی؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ 3ری طلاق کے بعد عورت چاہے دوسرے شوہر سے شادی کرے، پھر وہ اس سے ہم بستری کرے، پھر وہ اس سے طلاق لے، پھر پرانے شوہر سے نکاح کرے. اللہ نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اب وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، کہیں اور جا سکتی ہے. کہیں اور جانے کے بعد اگر وہ شوہر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے کہیں اور بھی جا سکتی ہے، پرانے والے کے پاس بھی جا سکتی ہے. کہیں بھی عورت کو مجبور نہیں کیا جا رہا اس میں. کہتے ہیں نا عورت کو کھیل بنا لیا، کھیل تو جب بنایا جاتا ہے جب عورت کو فورس کیا جا رہا ہوتا، آپ نے اب کہیں اور شادی کرنی ہے، پھر اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے دینا ہے اس کو، پھر وہاں سے طلاق لینی ہے، پھر وہاں سے پرانے والے کے پاس جانا ہے. ارے کب کہا اللہ نے کہ یہ سب کچھ کرو تم؟ تو اللہ میاں نے تو یہ کہا ہے کہ جب 3ری طلاق ہو گئی تو پہلے والے کے پاس نہیں جا سکتی، اب آپ کہیں اور شادی کرو گی. یہ شادی عورت کا حق ہے، جہاں چاہے شادی کرے. اگر وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس میں اب تمہیں یہ چھوٹ دے رہا ہوں کہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی اور پرانے والے سے بھی. زبردستی اب بھی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے عورت کسی بھی معاملے میں اس میں. تو یہ اللہ میاں نے کا فتویٰ ہے. اس فتوے کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں. اللہ میاں نے سورہ طلاق میں بھی فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو نہیں رکھ سکتے، اس میں تو اس سے بھی زیادہ واضح فتویٰ دے دیا اللہ میاں نے 28ویں پارے میں. وہاں اللہ میاں نے کیا کہا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم بیوی کو طلاق دیا کرو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، اکٹھی تین طلاقیں، جملہ مکمل کریں، مت دو تقسیم کر کے دو، صحیح طریقہ یہی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے اکٹھی مت دو، تین مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دو، اور آگے حدیثوں میں تفصیل ہے کہ وہ تین مہینوں میں بھی حیض کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، بیوی سے ہم بستری کر لی تو بھی نہیں ہونی چاہیے، پورا ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے، اس طرح سے دو، تمیز والا طریقہ یہ ہے۔ آگے اللہ نے اس کی حکمت بیان کی، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ اتنی ساری تو پابندیاں لگا رہا ہے، ایسے دو ایسے مت دو، یوں دو اکٹھی مت دو، یہ پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے، کیا مطلب اکٹھی دو گے تو یہ ساری حکمتیں فوت ہو جائیں گی، اگر اکٹھی تین طلاقیں دینے سے ہوتی ہی نہیں، اللہ کہتا ہے تم جتنی مرضی دے دو ہم ایک ہی مانیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اسلام نے اکٹھی تین طلاقوں پر پابندی لگائی ہے، یہ پابندی اسی لیے لگائی ہے کہ تمہیں ندامت ہوگی، رو گے چیخو گے، ادھر ادھر سے اٹھ پٹانگ قسم کے فتوے لانے کی کوشش کرو گے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع میں اپنی جان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ تو اگر اکٹھی تین طلاقیں ہوتی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل سے کیوں طلاق کے طریقے بتاتا؟ دیکھو آپ کہیں جا رہے ہو، ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، ہم آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں، بھائی پہلے یہاں جانا، پھر وہاں جانا، پھر یوں کرنا، اس چیز کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ کہیں یار اتنی ٹینشن میں ابا آپ نے ڈال دیا، پہلے یہ کرنا ہے، اور آپ کے مطلب کی مثال، جب تک آپ کے مطلب کی مثال نہیں آئے گی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو کہیں رشتہ چاہیے، صحیح ہے نا؟ اب سمجھ میں آئے گا، تو آپ منہ اٹھا کے چڈی بنیان پہن کے چلے گا، ٹھک 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 دروازہ بچائے رشتہ دے دیں، وہ چماٹ مار کے بھگائیں گے کہ نہیں بھگائیں گے؟ بھائی آپ کا پروگرام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ عقل مند سے مشورہ کیا، وہ کہے گا بھائی تو عام حالات میں جو بھی تیری ڈریسنگ ہو نا چھوڑ دے اس کو، یہاں جانے کے لیے تھری پیس سوٹ ٹائی، نہا دھو کے شیمپو سے نہایا، خوشبو استعمال کی، اور پراپر وے میں کسی سے ادھار گاڑی لے لے، گاڑی ادھار لے لے، اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا، سیٹ لوگ ہمیشہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ پچھلی سیٹ، ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتے، پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا، اور کوئی فائل وائل بھی لیپ ٹاپ لے لینا جیسے کوئی آفس کا کام کر رہا ہے، تو وہاں جا کے بڑی تمیز سے وہ پورا پراپر وے میں یہ کرنا، پھر یہ اسٹیپ، پھر یہ اسٹیپ، پھر میں سلسلے میں آیا تو وغیرہ، پورے طریقے بتائے گا نا۔ اب آپ اس سے پوچھتے ہو یار اتنی ٹینشن میں مجھے کیوں ڈال رہے ہو؟ بھائی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اگر تو نے اس پروسیس کو اختیار نہیں کیا تو نقصان کس کا ہے؟ تیرا ہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا سارا پروگرام برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ بیوی کو اپنے نکاح سے نکالنا ہے نا، تم نے اکٹھی مت دو، طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، عدت کے دن بھی کاؤنٹ کرو، تقسیم کر کے دو۔ کیوں؟ لا تدری لعل اللہ، اگر تم نے یہ نہیں کیا نا تو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈر کے طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات طلاق دینے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے دینے کے بعد چینج ہو چکی ہوتی ہے، ابھی تک تو بیوی اپنے نکاح میں ہے، اب جب طلاق دیتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے بھائی میں نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم غلط طریقے سے طلاق دو گے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو گے، تمہارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پورا پروسیس بتایا ہی اس لیے جا رہا ہے مرد کو فیور دینے کے لیے کہ بھائی طریقے سے دو گے تو ندامت کی تلافی ہوگی، ایک دو گے نا رجوع کر سکو گے، دو گے دوسرے مہینے میں رجوع، کیونکہ اتنے مہینے میں جب میاں عورت کو بھی پتا ہوگا اب نکاح ختم ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے وہی قدموں میں گر جائے تمہارے، غلطیوں سے رجوع کر لے وہ، آہستہ آہستہ ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ اچانک حبیب بینک کی بلڈنگ پہ چڑھ رہے ہو، نہیں چڑھو گے بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ، اچانک جاؤ گے تو مرو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ جب بیوی کو نکاح سے نکالنا ہے تو اکٹھی تین دو گے تو اب تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا، کیونکہ تم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں دیے۔ تو یہ سارا طلاق کا سیٹ اپ ہی اہل حدیث کے فتوے کی روشنی میں، سارا اسلام کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہوتی ایک ہے، جب ایک ہی ہوتی ہے تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا ہے جس طرح مرضی دینی ہے تو میں کتنی کاؤنٹ کروں گا اس کو، ایک کاؤنٹ کروں گا۔ تو یہ طریقے کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھائی وہ رشتے والے تو انکار ہی کریں گے، تو چاہے لینڈ کروزر میں جا یا سوٹ ٹائی میں جا، تو جب آپ کو پتا ہے اس نے انکار ہی کرنا ہے، پھر آپ सूटेबल तरीके नहीं बता रहे होते कि यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ, फिर थोड़ी है। तो अगर तीन तलाकें एक होती तो सूरह तलाक में अल्लाह तलाक देने के तरीके ना बताता, उसकी हिकमतें ना बताता। तो तलाक के अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह ने क्या कहा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। ये बहुत मजबूत दलील है, अहले हदीस के पास इस कायद का कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत उलमा से मिला हूं अहले हदीसों के, नहीं जवाब है उनके पास, इधर उधर की फेंकना शुरू कर देते हैं। कुरान तलाक के अहकाम बयान करके पता है क्या कहता है, वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, यजअल लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता रखता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास जब कोई शख्स आया ना इकट्ठी तीन तलाकें देके, बहुत निदामत थी। अबू दाऊद की सही हदीस है, अहले हदीस भी इस हदीस को सही मानते हैं। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आया कि मेरे चचा ने तीन तलाकें दे दी हैं और बहुत सख्त निदामत है उनको। उन्होंने फरमाया, कुरान की आयत दलील में पड़ी कि अल्लाह कह रहे हैं वमन यत्तकिल्लाह अयुतल्लिकु कमा अमरहुल्लाह, जो अल्लाह से डरता है यानी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक देता है, तो अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता रखते हैं। सोचो, सोच का रास्ता होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि अभी भी रिवर्स हो सकता है। भाई तेरा चचा अल्लाह से नहीं डरा, फलम यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह ने उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं रखा। अहले हदीस हजरात, मैं उनकी इज्जत देता हूं, मेरा मकसद उनकी तौहीन नहीं है। मैंने देखा है भाई, इल्म में आजकल पब्लिक के पास इल्म बहुत है, इल्म में उमक और गहराई नहीं है, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं मुज्तहिदीन को फॉलो करो, मुज्तहिदीन को फॉलो करो। कोई जवाब नहीं है इन आयतों का। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास तो मुफस्सिर कुरान थे, वो साफ कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ने तरीका बताया था, तेरे चचा ने उसका ख्याल नहीं किया, तो अल्लाह तो कह रहा है मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं है। अहले हदीस पता है इस फतवे का क्या जवाब देते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के? वो एक जवाब देते हैं कि एक्चुअली हजरत उमर ने लॉ बनाया था कि तीन तलाकें तीन होंगी, तो उस लॉ की वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तीन के तीन होने का फतवा दिया। उस लॉ की वजह से अगर तीन के तीन होने का फतवा दिया होता तो उस लॉ का रेफरेंस देते, कुरान की आयत दलील के तौर पे पेश बोलो नहीं करते। वो सूरह तलाक की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं कि इससे मैं, इसके बेस पे मैं कह रहा हूं। और हजरत उमर ने अगर ये लॉ बनाया था कि नबी के दौर में तीन एक होती थी, हजरत उमर ने उसको तीन किया है, ये सियासी फैसला नहीं है, फिर ये इस्लाम में बदतरीन तहरीफ है। फिर आप हजरत उमर को अमीरुल मोमिनीन भी बोलते हो और आप कहते हो उन्होंने तहरीफ भी कर दी, तो ये कैसे हो गया मेरे भाई? और सारे सहाबा इस तहरीफ पर खामोश भी हैं, कोई एक भी इतराज नहीं कर रहा। तो ये तो तहरीफ है दीन में कि अल्लाह कह रहे हैं एक बीवी हलाल है, उमर क्या कह रहे हैं मैं हराम कर रहा हूं लॉ बना के। फिर तो गवर्नमेंट ने सही किया, अदालती खुला का कानून बना दिया, फिर तो गवर्नमेंट को भी हक हासिल है। गवर्नमेंट कह रही है इस्लाम ने खुला का हक मर्द और औरत को दिया है, दोनों के दस्तखत दोनों की रजा से होगा, लेकिन सियासी कानून ये कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, तभी तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। भाई ये सियासी फैसला नहीं, तो इस्लाम में तहरीफ है, तो फिर तो भाई एक और तहरीफ हो जाएगी कि कोई और खलीफा आएगा मुसलमानों में, वो कहेगा कि तीन तलाकें एक भी नहीं होती, जाओ जब तक गवर्नमेंट तलाक नहीं देगी होगी ही नहीं। तो ये इस्लाम नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन है मेरे भाई, ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन ये कर सकती है, हजरत उमर ये नहीं कर सकते। तो अहले हदीस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। एक और, चलो हमारी फहम को छोड़ो, सहाबा से दिखा दो यार, किसी एक सहाबी ने, मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारे सहाबा से जिनके पास जब भी इकट्ठी तीन तलाकों का केस आया रुख्सती के बाद, रुख्सती से पहले फर्क है, रुख्सती से पहले के हकाम अलग है, रुख्सती के बाद जब भी केस आया इकट्ठी तीन तलाक का, सबने तीन ही कहा है उसको, चारों इमामों ने तीन कहा, इमाम बुखारी ने तीन कहा, कोई मुहद्दिस नहीं हमें मिलते जिन्होंने एक कहा, सिर्फ एक मोहम्मद इब्ने इसहाक जो इंतहाई मुतनाज़े रावी है, इंतहाई मुतनाज़े रावी, जिसके बारे में इमाम मालिक ने कहा यह दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, इमाम अहमद ने कहा नहीं कज़्ज़ाब तो नहीं है लेकिन इसकी हदीस हुज्जत नहीं है, अहकाम में इसकी हदीस हुज्जत, तारीखी बातों में इसकी बात ली जाएगी शरीय अहकाम में नहीं, वो मोहम्मद इब्न इसहाक की तरफ मंसूब है कि वो तीन तलाक को एक कहते थे। तो अहले हदीसों की किताबें मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा उन्होंने मोहम्मद इब्न इसहाक को इमाम बना दिया मुज्तहिद, मतलब ये कि किसी इमाम और मुज्तहिद से नहीं मिल रहा तीन को एक कहना, तो जिससे मिल रहा है उसी को मुज्तहिद बना दो, ये नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना? यानी किसी बड़े मुहद्दिस से मुज्तहिद से नहीं मिला कि उन्होंने तीन को एक कहा हो, तो उन्होंने कहा जिसने एक कहा है ना उसी को क्या करार दे दो, ये ऐसा ही हो गया, जौनपुर में एक आदमी की फांसी के लिए गया तो उसकी गर्दन आ नहीं रही थी, इतनी मोटी थी। तो जल्लाद ने कहा फिर जिसकी आ रही है उसको लटका दो। हुकूमत ने कहा जल्लाद से कि इसकी गर्दन आ नहीं रही है, मोटी बहुत है, तो चलो जिसकी आ रही है उसको लटका दो। तो अहले हदीसों ने भी यही किया है। मोहम्मद बिन इसहाक एक मुतनाज़े रावी है, उसको इमाम बना दिया, तो वो कहां से इमाम हो गया भाई, ठीक है ना। फिर नबी के सामने जब हदीस आई, नबी को पता चला कि एक शख्स ने इकट्ठी तीन तलाकें दी हैं, हदीस में आता है, आप गजबनाक होकर खड़े हो गए। तो सहाबी रसूल ने कहा कि या रसूलल्लाह आप मुझे इजाजत दें मैं उसको कत्ल कर दूं। आपने फरमाया अयू लाबू भी किताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम, अल्लाह की किताब से खेल रहे हो, इकट्ठी तलाकें दे रहे हो, तो अगर ये नहीं होती तो गुस्सा आता आपको भाई? फिर तो आप कहते चलो जितनी भी दी है, हुई कितनी है? एक ही हुई है। और वो हजरत रुकाना वाली लंगड़ी लूली सनद वाली हदीस पेश करते हैं अहले हदीस कि नबी ने तीन तलाकों को एक करार दिया है, वो इतनी लंगड़ी लूली सनद है ना उसकी कि शर्म आनी चाहिए यार उस हदीस को सही कहते हुए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, खलीलुर रहमान नहीं है जो अहले हदीस के कारी खलीलुर रहमान, टेलीविजन में बैठे हुए हैं और वो हजरत रुकाना वाली हदीस पेश कर रहे हैं कि नबी ने तीन तलाकों को करार दिया। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं इनके सामने होता, मैं कहता हजरत इसकी आप काइंडली जरा सनद तो पढ़ो यार, और जो सही सनद से हजरत रुकाना से मरवी है वो उनके अगेंस्ट जा रही है, वो नहीं बयान करेंगे, ठीक है ना। जो सही सनद से हजरत रुकाना से है उसमें ये है कि आपने उनसे हल्फिया बयान लिया कि तुम्हारी नीयत कितने की थी, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह मेरी एक की नीयत थी। बाद दफा इंसान एक बात को तीन दफा दोहराता है, जैसे सांप एक नजर आया आप कहते हो सांप सांप सांप, मतलब क्या है तीन सांप हैं एक। तो बाद दफा ये होता था कि एक की नीयत कर रहा है मर्द कि मैं एक दे रहा हूं, लेकिन वो समझाने के लिए उसको दोहराएगा, तो उस पर नबी ने कसमिया हल्फिया बयान लिया सहाबी से, उन्होंने कहा मेरी अल्लाह की कसम एक की नीयत थी। ये सनद सही है, इससे पता चलता है कि तीन तीन होती हैं। हां अगर कोई हल्फिया बयान दे दे कि मेरी एक की नीयत थी तो फिर कितनी समझी जाएंगी, एक। कहा कि एक है लेकिन उसी एक को कई बार, जैसे होता है ना एक आदमी ने बीवी को एक तलाक दी, फिर दस लोगों के सामने बोल रहा है मैंने दे दी है तलाक, तो एक ही को रिपीट कर रहा होता है। लेकिन अब उलमा कहते हैं कि अब झूठ पलूत का दौर है, अब अगर कोई ये बयान भी देता है ना कि मेरी नीयत एक की थी तो गवाहों के बगैर उसका दावा नहीं कबूल होगा, क्योंकि अब शहवत परस्ती का दौर है, लोग तीन तीन दे रहे होते हैं और फिर बाद में बोल देंगे मेरी नीयत एक ही थी। तो अब यह है कि अगर किसी ने एक देनी है तो पहले गवाह बनाएगा कि मैं एक दे रहा हूं, उसी को मैं तीन दफा रिपीट करूंगा, लेकिन मेरी नीयत क्या है एक की, अब उसका दावा ऐसे नहीं सुना जाएगा। लेकिन बहरहाल वो एक अलग बहस है। इतनी बात तो साबित हो गई कि नबी जो उनसे कसम उठवा रहे हैं इसीलिए कि तीन कितनी होती हैं, तीन होती हैं, ठीक है ना, नॉर्मली तीन ही होती हैं वो। तो अहले हदीस का इस बारे में बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे बेकार बातें। तो इसलिए कोई अहले हदीस से तीन तलाकों के एक होने का फतवा ले लेगा बीवी हलाल नहीं होगी। और वैसे भी मैं अहले हदीस से बोलता हूं आप तो तकलीद के खिलाफ हो, आप अहले हदीस से फतवा ले क्यों रहे हो, आप कुरान और सुन्नत समझो ना, तो आओ हम कुरान और सुन्नत बताते हैं आपको। यहां आपके आप अबू हनीफा की तकलीद के बजाय किसकी कर रहे हो, अहले हदीसों की, और दलील ये देते हो कि अहले हदीस चूंकि कुरान और सुन्नत से फतवा देते हैं इसलिए हम अहले हदीस की तकलीद या इत्तिबा करते हैं। तकलीद का नाम हटा दिया उन्होंने, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो उधर से, इत्तिबा भी वही चीज है भाई। तो कहते हैं हम असल में अहले हदीस चूंकि कुरान और हदीस से मसला बताते हैं इसलिए हम उनके फतवे को फॉलो कर रहे हैं। आओ मेरे पास बैठो, मैं भी आपको तौरात और इंजील से नहीं बल्कि कहां से बताऊंगा, कुरान और हदीस से बताऊंगा, उनके सारे इश्कालात के जवाब दूंगा। लेकिन आप आते नहीं हो इसलिए कि आपने तहकीक करनी नहीं है, आप तकलीद करनी है, लेबल उस पर तहकीक का लगा रहे हो आप। इसलिए अहले हदीस भी कन्फर्म तकलीद ही करते हैं, अगर तहकीक करनी होती तो हर मकतब फिक्र के पास जाके उन दलाइल का जवाब पूछते, इतना टाइम इनके पास नहीं होता, एक तरफ के दलाइल सुनते हैं और उसको फॉलो, यही तो तकलीद है। तो जब ये करना ही है और अवाम के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, तो जब करना ही है तो फिर मुज्तहिदीन की करो ना भाई, जिन्होंने जो मुहक्किक गुजरे हैं उनकी करो फिर तकलीद, फिर इन लोगों की क्यों कर रहे हो जो आज के लोग हैं। लेबल पे मंडन बिक रहा है बहुत सारा, सलफी हजरात कहते हैं हम असलाफ को फॉलो करते हैं, जब मैं असलाफ के फतवे उनके खिलाफ धड़ाधड़ दिखाता हूं तो वो कहते हैं हम असलाफ के उसूलों को फॉलो करते हैं, उनके फतवों को फॉलो, उसूल ये है कि कुरान माना जाएगा। अबे तो असलाफ ने जब खुद ही अपने उसूलों पर अमल नहीं किया, आपके खिलाफ फतवे दे रहे हैं वो, तो इसका मतलब फिर आपका असलाफ से इख्तलाफ है, फिर आप ये ना कहो कि हम असलाफ को फॉलो करते हैं। तो नामों पे चल रहा है, जैसे मुनकिरी ने हदीस ने अपना नाम अहले कुरान रख दिया, मुनकिरी ने फिकह ने अपना नाम अहले हदीस रख दिया, और جو ہے وہ ائمہ اربع کو جو فالو نہیں کرتے انہوں نے اپنا نام سلفی رکھ دیا کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں, تو نام رکھیں آپ, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, نام رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب ہم ڈیپ میں جا کے دیکھتے ہیں تو بھائی نام بہت اچھے اچھے مارکیٹ میں رکھے جا رہے ہیں, کام دیکھا جائے گا کہ آپ سچی مچی میں اسلاف کو فالو کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. تو سچی مچی میں جاؤ گے تو پھر ہمارا پلڑا الحمدللہ بھاری نظر آئے گا آپ کو, سمجھتے ہو؟ ہمارا پلڑا کیا نظر آئے گا, دلائل کی دنیا میں بھاری نظر آئے گا آپ کو. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. باقی یہ کہ جو جس تین طلاق کے بیوی کو رکھا ہو تو بائیکاٹ کریں اس کا. اللہ میاں نے ایسے ہی تھوڑی اتنی سخت شرط لگا دی ہے کہ اب نہیں جا سکتی, کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. ہاں ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا یہ حرام ہے, بغیر ایگریمنٹ کے نکاح ہو رہا ہے تو کرے, وہ اسی کے ساتھ رہے. ابھی ایک آدمی آیا ایک ہفتہ پہلے, کہنے لگا میری بیوی کو میں نے طلاقیں دے دی ہیں, اب مجھے ندامت ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میری وائف کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں. میں نے کہا آپ کے چاہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ نے تین طلاقیں دے دی ہیں, آپ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ, شارٹ. ابھی آپ کی بیوی نے جو کرنا ہے وہ کرے, عدت کے بعد وہ کسی بھی مرد سے نکاح کرے. کہنے ایکچولی وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی, اگر وہ میری بیوی کو وہی پسند آ گیا وہ تو اسی کے ساتھ رہ لے گی پھر. میں نے کہا آپ طلاقیں بھی دے رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو شہد میں کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی اور مکھیاں بھی نہ کاٹیں آپ کو, طلاقیں بھی دیتے رہو. یہ ظلم مرد پہ ہو رہا ہے. ظلم سے میری مراد یہ کہ اللہ نقصان مرد کو پہنچا رہے ہیں کہ تو نے زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا. تو کہہ رہے میری بیوی اگر اس نیت سے کسی مرد سے نکاح کرے کہ میں نکاح کر کے اس سے طلاق لے لوں گی, ایگریمنٹ نہ کرے. میں نے کہا نیت ایک دل کی چیز ہے, وہ جانے اللہ جانے, تو نکاح تو ہم اس کو کرنے دیں گے جہاں چاہے کرو بھائی. کہہ رہے لیکن پھر اس کی نیت چینج ہو گئی, اس کو وہ مرد اچھا لگا. میں نے کہا رہے وہ اسی مرد کے ساتھ رہے. تو کہہ رہے نہیں یار یہ تو پھر صحیح نہیں ہے, یہ تو پھر میرا نقصان ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا نقصان ہو گیا ہے, آئندہ جب آپ کہیں دوبارہ شادی کرو گے آپ کروڑ دفعہ سوچو گے, بھائی کچھ بھی بول دو طلاق کا لفظ زبان سے, یہ اللہ نے ایسی چپت لگائی ہے نا مرد کو. لیکن اہل حدیثوں نے کیا کر دیا, فتوے دے دے کے طلاق کو آسان کر دیا ہے. اب کوئی بھی اٹھتا ہے دھڑا دھڑ 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 طلاقیں مارتا ہے کہ جی وہاں سے مل جائے گا, سعودیہ کے مفتی سے مل جائے گا, اہل حدیث سے مل جائے گا, فلاں سے مل جائے گا. تو اس سے طلاق کا ریشو کم نہیں ہوا ہے, بڑا ہے. پہلے چند لوگ بھگتتے تھے, ان کو دیکھ کے سینکڑوں کو عبرت ہوتی تھی, سینکڑوں کو, کہ بھائی یہ لفظ نہیں نکالنا زبان سے. اور اب کیا ہو گیا, آسان دھڑ 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 نکالتے رہو, وہاں فتوی لے آؤ, فتوی اتنے مفتی پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے بیٹھ گیا. تو آسان کر دیا لوگوں نے. تو اب وہ جب دوبارہ, ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان کی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی, یہیں کا واقعہ مسجد کا, انہوں نے خود بتایا مجھے, کہہ رہے ہیں وہ بہت غصے کے تیز ہیں, ایسے نا بہت بہت ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ابھی دوبارہ سے ترکی فتح کریں گے یہ. تو میں حیران تھا کہ یار اس کی اپنی گھر میں چلی کیسے ہوگی نا, اتنی ان کے اتنا غصے والا آدمی ہے یہ, بھڑکتا ہے, ایسا آدمی تو دھر دھر طلاقیں نکالتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی تھی اتنے سال پہلے نا, 20 سال پہلے. تو میرا پہلا ہی بیوی سے جب پھٹا ہوا تو کام ہی یہاں سے میں نے شروع کیا, طلاق سے. مجھے لگتا تھا کہ ان کا اسٹائل, دھڑ 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 طلاقیں دے دی انہوں نے. کہہ رہے یار دینے کے بعد مجھے لگے تو غلط ہو گیا. کہہ رہے میں علماء کے پاس گیا, اتنے لوگوں کے پاس گیا, کوئی گنجائش, سب نے کہا, میں کہتے ہیں میں نے کہا میں 1000 بکرے کاٹنے کے لیے تیار ہوں کفارے میں, جو کفارہ بنتا ہے میں دوں گا یار, میرا رمل ریورس ہو جائے. علماء نے کیا کہا, بھائی نہیں ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. کہ وہ آدمی میں اللہ کا خوف تھا, اس نے اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لیا, اس نے کہا یار اب ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں بس ختم. خیر وہ جو خاتون چلی گئی ان کی کہیں شادی ہو گئی, انہوں نے اب دوبارہ شادی کی. اس کے بعد 20-25 سال ہو گئے, جتنا بھی غصہ آتا ہے, کبھی نمازیوں پہ نکالتے ہیں, کبھی مسجد کمیٹی پہ نکالتے ہیں, کبھی دوستوں پہ نکالتے ہیں, بیوی پہ بھی نکالتے ہیں, طلاق کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آیا. تو اسلام کے جو قوانین ہیں نا, ان کی حکمتیں اول نظر میں نظر نہیں آتی. اول میں تو لگے گا ایک عورت کا گھر اجڑ گیا, لیکن اس کی جب بیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو ہلکا لفظ رکھا ہی نہیں ہے. تو ان کے واقعہ کو سن کے کتنے لوگوں کو عبرت ہوئی ہوگی, بھائی یہ کام نہیں کرنا ہم نے. تو اب مجھے پتا ہے ابھی بھی بہت غصے میں, لیکن ایک بھی نہیں دی بیوی کو, بیسیوں تو وہ پٹا بھی ہوا ہے. ارے یہ نہیں بھائی, ان کو پتا ہے یار یہ ریورس نہیں ہوگا. تو جیسے بعض لوگوں کا ہاتھ بہت چلتا ہے نا بندوق میں ٹھا, اس کو ایک دفعہ جب جیل سے ہو کر آئے گا بولے گا بھائی یہ گولی نہیں چلانی کسی پہ بھی ہو, کچھ بھی ہو جائے, मैं जर्मनी में था, मैंने दो अंग्रेजों का फड्डा देखा, इससे ये तलाक के मसाइल आपके समझ में आएंगे। दो अंग्रेजों का फड्डा देखा, दोनों लंबे चौड़े मोटे ताजे लड़ रहे हैं, ये ऐसी यूं है फलाना है ढिमकाना है और लड़ रहे हैं। मुझे आवाज आ रही, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और दोनों के हाथ में डंडे घुमा रहे हैं लेकिन जानकर कोशिश कर रहे हैं लग ना जाए इसके। जैसे एक गोरे ने डंडा घुमाया सर के ऊपर से शूं करके, दूसरे लात घुमाई करीब से जैसे फिल्मों में नहीं होता, लगे ही नहीं। मैंने कहा यार इतना लड़ रहे हैं और डंडे भी हैं दोनों के हाथ में, टच नहीं होने दे रहे। उन्होंने बताया लॉ इतना सख्त है ना, किसी का भी डंडा या लात दूसरे को टच हो गई ना तो चौड़े में आ गया वो। पुलिस आके ये नहीं देखेगी किसकी गलती थी, किस कौन सही है कौन गलत, पुलिस कहेगी तुम्हारा डंडा इसके लगा है, ठीक है ना। उसको पता है चौड़े में मैं आऊंगा, मैं फंसूंगा। तो वो लॉ इतना सख्त है, वो मुंह से मुंह के फायर मार रहे हैं ना, मैं तेरे ये कर दूंगा इंग्लिश में, ओ सॉरी जर्मन में, इंग्लिश में नहीं जर्मन जबान में, मैं ये कर दूंगा, लेकिन हाथ नहीं लगा रहे। उनको पता है यार सारा केस हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। इसी में आपको एक लाहौरी का किस्सा सुनाऊं मैं, इंडी ये सब तीन तलाक का फलसफा समझाने के लिए, किससे बराए किससे नहीं है। तो अल्लाह मियां ने कह दिया मुंह से निकल गए ना, गया तो खानदान में एक भी वाकया हो जाएगा ना, तो बीसियों को इबरत होगी। अब तो अहले हदीसों ने इतना आसान कर दिया है, हजारें दे दो, फिर अहले हदीसों में कोई एक राय थोड़ी है। कुछ अहले हदीस कहते हैं इकट्ठी तीन दो, अगर तुमने हैज में दिए तो एक भी नहीं हुई। दूसरा अहले हदीस कहेगा नहीं हैज में दिए तो एक तो हो गई है। ये सब कुरान हदीस के मुताबिक ही है इनकी राय में। फिर कुछ अहले हदीस कहते हैं कि अगर तोहर में भी दिए, हम बिस्तरी करने के बाद दिए, तो भी एक भी नहीं हुई। दूसरे कहते हैं नहीं एक तो हुई है। फिर जो कहते हैं ना एक हो गई, उनमें भी दो राय हैं कि अगले महीने आपने पहली तलाक से रुजू किए बगैर अगले महीने दूसरी दे दी तो दूसरी नहीं हुई। दूसरे कहते हैं नहीं फिर दूसरी हो गई। तो आप जब खेल तमाशा बनाओगे तो आपको जिस तरह का फतवा मार्केट में चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन कुरान और हदीस क्या कहता है, हैज में दी हो, हमल में दी हो, गुस्से में दी हो, प्यार में दी हो, इकट्ठी दी हो, वक्फे वक्फे से दी हो, हम बिस्तरी बीवी से करने के बाद दी हो या पहले दी हो, सब क्या हो गई, हो गई। इसलिए आप चारों अइमा से पूछोगे या उनके फॉलोवर से पूछोगे, सहाबा से पूछोगे, पूरी दुनिया में एक ही फतवा मिलेगा आपको। और अगर आप चले गए अहले हदीस हज़रात की तरफ तो फिर अपनी मर्जी का, आपको जहां चाहोगे जो हर डिजाइन का फतवा। हत्ता के अहले हदीस में ऐसे भी हैं जो कहते हैं इकट्ठी तीन देने से तीन होती हैं। तो बीवी अगर नहीं रहना चाहेगी वो उस अहले हदीस के पास चली जाएगी जो कहेगी तीन देने से कितनी होती हैं, तीन। तो इसी को तो इट इज कॉल्ड खेल तमाशा। इसी वजह से हम कहते हैं इस जमाने में चारों फिका में से एक पर चलना जरूरी है, ये इंतजामी चीज है, वरना दीन तमाशा बन जाएगा नहीं बल्कि बन चुका है, बन चुका है तमाशा दीन। इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है जो आजकल मार्केट में, जो आपने बेलगाम कर दिया ना उम्मत को कुरान और सुन्नत के नाम पे, ये बेलगाम होती चली जा रही है। तो इंजीनियर जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, गामदी साहब जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, तो एक मिसाल है। ये सब कुरान और सुन्नती की बात कर रहे होते हैं बेलगाम होके, तो उम्मत को लगाम देने की जरूरत है। जो मुतदाविल फिका चलते हुए आ रहे हैं ना सदियों से मुदवन, उन्हीं में से किसी एक को फॉलो करेंगे तो उम्मत की निजात है, वरना बैठते रहो फिरके बनाते रहो बैठ के। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ वो लाहौर वाले का किस्सा सुना रहा था। वो क्या हुआ, वो मुझे खुद उन्होंने बताया, कहते मेरी किसी अरबी से हो गया फड्डा, टैक्सी ड्राइवर थे वो, अब अरबी तो बड़े मजबूत होते हैं। कह रहे हुआ ये है कि अब जब फड्डा हुआ ना तो सऊदी अरबी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया, मैंने बहुत जोर से जाके मैं गिरा, यानी उसने हल्का सा लगाया ना, कह रहे मैंने ऐसा अपने ऊपर उस धक्के को मुसल्लत किया जैसे इसने मुझे रख के चमाट मारा, इतना जोर से। कहते मैं कला खुद बखुद ही फुटपाथ पे रगड़ रहा हूं ताकि खराशें आए खून निकले। अबे मैंने कहा यार यार मैं गिरा और मैं ऐसे जाके ना, वो अरबी भी देख रहे हैं यार ये तो मैंने यूं किया है, मैंने इसको हो किया गया, कह रहे यूं गिरा हूं और यूं करके ना खराशें आ रही हैं, घुटने पे चोट आ रही है, ये आ रही है, कमीज फट रही है, सलवार फट रही है, पता नहीं क्या क्या जो उससे के बस में था उसने कर लिया। यही हुआ, अरबी अंदर हो गया जेल में, कह रही माफिया मांग मांग के उसने जान छुड़ाई है, मुझसे भाई माफ कर दे यार, आइंदा किसी लाहौरी से। जुर्माना भी दिया उसने अरबी ने, जेल में भी गया वो सऊदी जो है ना, कह रहा माफिया मांग मांग के मेरे तरस आए, चल जा क्या यार। तो एक और किस्सा यार, अब क्या करें यार, हमारे एक जानने वाले थे, अल्लाह ان کی مغفرت کرے. ان کی وہ بائک پہ کہیں جاتے ہوئے نا کسی کو ٹکر مار دی, اتنی زور سے ماری وہ بندہ نیچے گرائے, سر پھٹا, بے ہوش ہو گیا. ان کو لگا بیٹا میں آ گیا چوڑے میں. یہ کہتے ہیں میں گراؤں. اچھا ہوا یہ کہ ان کو نا لوگ چار آدمی اٹھا کے لا رہے تھے, جاننے والے تھے, نام نہیں بتاؤں گا, بڑے نیک آدمی تھے, بس بےچاروں سے ایسی حرکت ہو گئی. تو چار آدمی نا ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے, ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ان کے گھر پہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا, کہ ہوں مر رہا ہوں. اب چار آدمی لا رہے ہیں, یار یہ تو مر رہے ہیں بھائی, سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کی, ایسے بنے ہوئے نا. میں نے کہا ہاسپٹل لے کے, کہہ رہے نہیں ہاسپٹل نہیں, گھر لے کے جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہے ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, یہ مر رہے. جو لوگ لے کر آئے نا ان کو اٹھا کے, یہیں یو پی موڑ سے, یو پی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا, یہ بائک پہ تھے اور چیخ رہے ہاں ہو لگایا ہوا انہوں نے. چار چھ آدمی اٹھا کے لا رہے ہیں ان کو. تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی, ہسپتال جا ہی نہیں رہے. میں نے کہا نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاؤ, مجھے ترس آ رہا ہے یار, مرمرا نہ جائے, پتلی اندرونی چوٹ ہے, باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نا. میں نے کوئی اندر کوئی پھیپڑا ویپڑا ہل گیا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لے کے جاؤ, کہہ رہے نہیں نہیں گھر لے کے جاؤ, مر رہا ہوں. ہاں گھر لے گئے ان کو. میں نے مجھے بڑا تھوڑی دیر میں جب معاملہ ٹھنڈا, وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا بڑے انجوائے. میں نے کہا بچ کے, کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے غلطی میری تھی, بندہ گرا ہے بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا گیا, اب پبلک نے کیا کرنا ہے, میری ہڈیاں توڑنی ہیں. تو میں اس سے زیادہ مظلوم بن گیا, ایسے چیخ رہا ہوں. پبلک آئی تھی ان کو مارنے کے لیے, کہہ رہا یار اتنے بندے پکڑ کے کوٹیں گے. میں تو کہہ رہے میں نے کہا ایسا بن جاؤ جیسے میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. یار کیا ایکٹنگ کی ہے اس بندے نے, بچ گئے, بچ گئے. پبلک اٹھ, نہ صرف یہ کہ مارا نہیں, باقاعدہ پبلک عزت کے ساتھ اٹھا کے گھر لے کر آئیے. یہ آپ کی امانت ہے, اس کو رکھیں آپ. میں بول رہا ہوں ہسپتال, کہہ رہے ہیں نہیں ہسپتال نہیں. ان کو پتا تھا بیٹا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کوٹنا ہے پکڑ کے. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار, ابھی ہمارا سفر ہے نا. اچھا بھائی جلدی جلدی, اگر دو یا تین شادیاں کی اور آپ کے اوپر تعویذ ہو جائے یا جادو ہو جائے تو اس میں مرد کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ تین گھر ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو آدمی جو جادو ٹونا اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کرتا ہے, اس پہ ٹونے بھی ہوتے ہیں, جادو بھی ہوتے ہیں, جن بھی آتے ہیں, چڑیلے بھی آتی ہیں, بھوت بھی آتے ہیں, تعویذ بھی نکلتے ہیں اس کے گھر سے. جو یہ کر رہا ہے نا, اس کو ایک اپنی ذمہ داری پہ رکھ کے چماٹ لگا دو, بولے انسان کا بچہ بن, دفاؤ یہاں سے. تو ابھی ایک صاحب کا فون آیا, میرے گھر میں کامل آیا ہوا, اس نے تعویذ نکالنے اور جادو اور فلانا. میں نے کہا دیکھ, اگر تو نے اس عامل کی کٹ لگا کے گھر سے نہیں بھیجا نا, تو زندگی بھر کے لیے تیرے گھر میں چڑیل بھوت بندر کے پنجے, یہ زندگی بھر کے لیے, کبھی مسور کی دال, کبھی بندر کے پنجے, کبھی خون کی چھینٹے, یہ زندگی بھر کے لیے گیا. اس لیے خون کی چھینٹے ذرا ہے کلر کروا دیا اگر, صاف کروا دیا اگر, خفیہ کیمرے لگا دے گے کون چھینٹے مار کے جا رہا ہے. اس سے زیادہ تو یہ جن کو دوسری شادی کی اور جادو ہو رہا ہے نا, ان کو میرا پیغام بھیج دو کہ ناٹک چھوڑ دے, انسان کا بچہ بن جا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. آپ اب دیکھو کس سے پھر سنا یاد آتے ہیں نا, یہ نا کچھ لوگ اپنے اوپر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, دوسری شادی کر کے اب پہلی بیوی کے سامنے ایسا بنے گا جیسے جادو ہوا ہوا ہے مجھ پہ, جن نے کرائی ہے میری دوسری شادی, گھننے بن جاتا ہے وہ, ترس کھا رہی ہوتی, ہائے بےچارے کو کیا ہو گیا. میں نے جب اللہ معاف فرمائے دوسری کی تھی نا, میں زیادہ رو رہا تھا جیسے مجھے بہت کم ہو رہا ہے, طریقے ہوتے ہیں بھائی. تو ایسے ہاں وہ نا بہت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں, رشتہ اچھا تھا. میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار, میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ہیں ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا گیٹ پہ. آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں یوں عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ, کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتا چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گئے ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کچھ سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو؟ ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتاتے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا, ابھی ناٹک چل رہا ہے. ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک. وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے, تو وہ بھی کہہ رہا ہے مستضا بھی ابا نے صحیح ناٹک کیا یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ایسے ہی, وہ پروگرام کیا ہو گیا سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی چاہتی پہلے سے شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے, اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رہ سکتی ہے. ناجائز رسم ہے, جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے, کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو علاج کا مسئلہ ہو ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی ہم رشتے داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کیے اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمن لگے ہوتے تھے. یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو؟ کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمنٹ لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, ایک روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیوند لگاؤ گے تو اس پیوند کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا سلیمان علیہ السلام کا وہ پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا, ایسا فرش بنایا وی آئی پی. انہوں نے پیون زدہ کپڑے نہیں پہنے, وہ انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے, یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا آ رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. तो ये जो आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाते हो ना, आप आ जाओ, मैं आपको एक ज़कात की कमीज पड़ी हुई है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा, तो पहन लेना। कहीं भी शादी ब्याह में जाया करो प्रॉपर ड्रेस, माँ बाप को इससे खुशी होती है, माँ बाप अपने बच्चों को जीनत में देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूँ, ट्रेंड करानी है तो अब्बा अम्मा से पूछ के कराओ। अगर अब्बा अम्मा को ट्रेंड बुरी लगे, बीवी को तो मानते हैं, बाद दफा अब्बा अम्मा को भी ट्रेंड बुरी लग रही होती है। हमारा बेटा है, हम लोग मालदार लोग हैं, हमारे एक रिवायात हैं, और ये अभी एक खातून का किस्सा आया, वो एक लड़की आशिक हो गई, अच्छी बड़ी ऊंचे घराने की लड़की आशिक एक ऐसे इलाके में हो गई वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मैंने माँ को समझाया, कर दो शादी, लेकिन माँ ने कहा भाई हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैंने भी लड़की को समझाया कि बेटा आप अपने माँ बाप की इज्जत का भी तो ख्याल करो ना, तो माँ बाप की भी इज्जत का थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऊपर नीचे होते। एक लड़की बहुत बड़े किसी खानदान की, वो अचानक वो किसी ऐसे लड़के पे आशिक हो जाए जो बेचारा गंदे नाले पे रहता हो, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा गंदे नाले पे, लेकिन स्टैंडर्ड का तो फर्क आ गया ना। तो माँ बाप अपने दामाद से कैसे मिलाएंगे, भाई ये हमारा दामाद है, इनसे मिलिए, कहाँ रहता है, गंदे नाले पे रहता है, तो उनके लिए ये जिल्लत की बात होती है। तो इसलिए मैंने माँ बाप औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के भी स्टैंडर्ड का ख्याल करे। हाँ इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, नॉर्मल है, तो फिर माँ बाप को रोकने की इजाजत नहीं है। तभी कहते हैं ना लड़की कुफू में निकाह कर रही है तो फिर माँ बाप को रोकने की इजाजत नहीं है, गैर कुफू में कर रही है तो फिर हक है, उनको रोक सकते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं हमारे जोड़ का नहीं है, तो इससे माँ बाप की भी इज्जत खराब होती है। तो इसलिए माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों की ड्रेसिंग अच्छी हो, तो माँ बाप को खुश करने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाया करो ताकि देखने में अच्छे लगो, तो इससे माँ बाप खुश होते हैं, तो इस पे सवाब मिलेगा आपको। ये पेवन ज्यादा कपड़े नहीं पहनो। हजरत उमर ने खिलाफत के दौर में मुफ्तियों को मसला बताने और हदीस बयान करने पर पाबंदी क्यों लगाई थी? कहीं भी नहीं लगाई थी। हजरत उमर ने तो खुद लोग मुतय्यन किए थे मुख्तलिफ इलाकों में कि इस इलाके के ये मुफ्ती हैं, इस इलाके के ये मुफ्ती हैं, हर आदमी को रिसर्च पेपर शाया करने की इजाजत नहीं थी। कूफा में अब्दुल्ला बिन मसूद को हजरत उमर ने बाकायदा मुफ्ती बना के भेजा था कि वहां आप लोगों को मसाइल बताएंगे। सहाबा के दौर में गिने चुने मुफ्ती थे, और आज पत्थर उठाओ हर आदमी मुफ्ती है, गिने चुने मुफ्ती थे, बाकी सहाबा भी उन्हीं को फॉलो करते थे, समझते हो। बुखारी की हदीस 4108 है कि हजरत अमीर मुआविया ने हजरत इब्ने उमर से कहा कि मैं तेरे वालिद से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, हालांकि खुलफाए राशिदीन तो नबी पहले ही चारों बता चुके हैं, पूरी मुझे देख के अरबी इबारत क्या है, ये तो सब की अरबी में है, ये उर्दू में थोड़ी है, ये तो मैं इसको देखूंगा कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के क्या अल्फाज थे। हजरत मुआविया खुलफाए राशिदीन को अपने से बेहतर समझते थे, ये तो कन्फर्म है, कहीं भी हजरत मुआविया से खुलफाए राशिदीन की तौहीन मनकूल नहीं है। बाकी इसका क्या जवाब है ये मैं पहले असल किताब में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा सियाक व सबाक में बात क्या हो रही है। अकाबिर इंजीनियर ने उलमाए अकाबिरीन का वाकया बताया है, किताब तज़किरतुर रशीद से हवाला भी दिया है कि हजरत रशीद अहमद गंगोही और हजरत कासिम नानोतवी लेटे हुए थे, एक दूसरे के सीने पे हाथ फेरा तो उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे, तो जवाब दिया कि कहने दो। तो दोनों हम जिस परस्ती हम कर रहे थे माज़ अल्लाह, देखो इंजीनियर का हो गया दिमाग खराब, और इंजीनियर की एक वीडियो शाया हुई है उसके पता चलता है कि कौन क्या कर रहा था, पुरानी वीडियो है उसकी आप देख लें, वो है मैं क्या बोलूं, हमें तो ये बातें करते हुए भी बुरा लगता है। मैं नहीं कह रहा कि वो जिस तरह परस्ती कर रहा था, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा, तो कुछ लोगों ने शाया की है उस इस ये जो वाकये से जितनी गलतफहमी हो रही है ना इंजीनियर की उस वीडियो से इससे ज्यादा गलतफहमी होगी और इंजीनियर पे इल्जाम लगेगा, लेकिन हम उसकी तावील करते हैं, समझ रहे हो। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या नकले कुफर कुफर नबाशत, क्योंकि इसने खुद ये बहस उठा दी है ना, तो हमें तो शर्म आ रही है ये बहस यहां इस सफाइयां बयान करते हुए भी। तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में, हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए, और फिर वो ये करके किताब में लिखेंगे भी है भाई। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए हैं मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोहश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में, वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोहश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे, اب لکھنے والے کی غلطی یہ کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے، وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے۔ تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، یہ مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ۔ یہ دو صحباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے۔ تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو، بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا۔ انجینئر کیا کچھ ہوئے، سڑا ہوا دماغ ہے اس کے، ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے۔ تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ تو خدا کے غضب سے ڈر رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا، تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہ مدرسوں کی بنیاد، پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا، آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں، مولانا طارق امیر صاحب پوری دنیا گھومے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا، اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے، اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ہوتے۔ اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا، ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے۔ تو ایک مذاق کا واقعہ، دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، مذاق کر رہے ہیں، تو بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا، تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو، وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے۔ تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے، دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ، تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں، صحیح ہے نا۔ میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تاویل کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ، تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی، میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے۔ تو میرے اس بیان کے ساتھ کوئی وہ ویڈیو چلا دے، لیکن نہ چلائے اچھا ہے، ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسی گند سوسائٹی میں پھیلے، لیکن یہ بہت زیادہ فری ہو رہا ہے، یہ بہت بکواس کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے داڑیوں والے آدمی یار، جن کے ہزاروں مرید ہوں، لاکھوں دنیا ان پہ عاشق ہو، اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا ہو، وہ ایک بے تکلفی کا ایک مذاق کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کو، اس لیول کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، اور اگر کر لیا ہے تو لکھنا نہیں چاہیے، یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ ان کو لونڈے باز کہا جائے معاذ اللہ، لڑکوں کا، وہ لڑکے کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بڈھوں کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہوتے وہ۔ تو اس کو ہو گئی ہے منہ کی بواسیر، سمجھ رہے ہو، وہی بات ہو گئی نا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ، اس کے کسی مرید کا مناظرہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نا، تو وہ دلائل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ جو پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے تو یہ تو ماں کی گود میں نہیں بولا، تو قادیانی نے بولا کہ اس کی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی بولتا تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ماں کی گود میں بولے، میں کہاں بولتا تھا، ماں کے پیٹ میں ہی۔ تو جب اس قادیانی نے یہ بولا نا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ماشاءاللہ، ماں کے پیٹ میں جب بولتے تھے تو راستے تو دو ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، دو ہی ٹوٹل راستے ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، اگر یہاں سے آواز آئے گی تو کیا پتا چلے گا کہ ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے، بھائی اگر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بولے گا آواز یہاں سے آئے گی تو کیا پتا چل رہا تھا کہ ماں بول رہی ہے یا، کیونکہ جب یہاں سے آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بول رہا ہے،
تو ایک ہی جگہ رہ گئے تو وہاں سے آواز آتی تھی ان کی. اللہ نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے, ذلیل ہو گیا وہاں پہ. تو انجینئر کو چاہیے کہ تھوڑا لمٹ کراس مت کرے. رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بزرگوں میں سے, آج ہمارے سر پہ پگڑی ہے, ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے, ان اکابر کے شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے. اور ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کا تقویٰ دیکھا ہے, سمجھ رہے ہو. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا بیت تھے رشید احمد گنگوہی سے, میرے پردادا, میری دادی ان کا تقویٰ بتاتی تھی میرے پردادا کا. میرے جو دادی جو تھی نا ان کا تقویٰ بتاتی تھی, جو بیت تھے نا میرے پردادا رشید احمد گنگوہی سے, تہجد میں پانچ پانچ پارے پڑھنے کا معمول تھا ان کا, اور بہت زیادہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے. تو ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کو دیکھا ہے. میرے والد صاحب پھر ظاہر ہے میرے دادا کی اولاد تھے, ان میں ہمیں تقویٰ نظر آیا. تو ہمارا تو نسب والا سلسلہ ان اکابر کے سے روحانی تعلق سے جا کے ملتا ہے. تو ہم نے تو اپنے, میرے نانا بیت تھے, میری دادی بھی بیت تھی مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ بھی انہی کے سلسلے کے تھے. تو میں, ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیسے نوافل روزے رکھنا, تلاوت, نماز, طہارت. تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے, ہم نے, ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے. تمہارا علم جو ہے نا کتابوں کو دائیں بائیں کرنے والا علم ہے. ہمیں کہتے ہیں قبر پرست, علماء دیوبند قبر پرست. میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علماء دیوبند کے شاگرد تھے, کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست, اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا. ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تعویذ گنڈے بھی نہیں رکھے, کچھ بھی نہیں, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. میری دادی جو تھی نا تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی, مردوں کے کھانے, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. کبھی نہیں کھائے انہوں نے میت کا کھانا. کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا, کہیں یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے, تبلیغی جماعت پوری علماء دیوبند کا ایک شاہکار ہے, انہیں کے اثرات ہیں. تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے. تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو, ہم بتائیں گے آپ کو, تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں, یہی ہیں عین اسلام, ٹھیک ہے نا. تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ. تو انجینئر کو ہے منہ کی بواسیر, اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے, کبھی منہ سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی, ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا. اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا تو جائے گا جنت میں, باقی سارے کیا کریں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے اور دم کتنا ہے, جب گئے تو مارکیٹ سے شارٹ. یہ تو نہیں ہوتا یار, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. چلو پھر تم لوگ چھڑ دیتے ہو, اگر کوئی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا. مولانا طارق امین صاحب کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی خوبیوں کی کیا لکھا ہے, میں ان کو مبارکباد دو تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں. ان کی خوشیوں میں مبارکباد دے سکتے ہیں, لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں مبارکباد نہیں دے سکتے, سمجھ رہے ہو. ان کسی کی غیر مسلم کی شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, پاس ہو گیا, اس میں مبارکباد دو. مذہبی تہوار میں آپ ان کے ساتھ شرکت, مذہب کی ایک لکیر ہے, اگر وہ باؤنڈری بھی کراس ہو گئی تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں, ہماری عیدیں دو ہیں. ہاں وہ منا رہے ہیں, ان کو منانے دو آپ. اب باقی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کیوں کہا ہے, دلائل اس کو پیش کیے جائیں گے. اگر متواتر دلائل کا انکار کرے تو پھر کافر ہے, اگر تاویل کر رہا ہے تو پھر گمراہ ہے, کافر نہیں ہے. سنا ہے باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ پکوان صفائی اور تفریح کا خیال نہیں کرتے. پاکستان میں غیر مسلم بھی مرغیوں کا گوشت بیچتے ہیں, حلال ذبیحہ کا خیال نہیں کرتے, مگر آپ کے تو باہر کھانے کی تعریفیں اور بلاگ آتے ہیں. میں باہر حلال کھاتا ہوں میرے بھائی جا کے. اچھا باہر سے مراد یہیں باہر. میں جب بھی ہوٹل پہ جا کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو سمجھ لو پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. 50-50 آتا تھا اس میں وہ کمنٹری کر رہا ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھے ہاکی کھیل رہے ہیں, بہترین. لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے, نہیں سلیم اللہ بہترین, سلیم اللہ واہ کیا شاٹ ماری سلیم اللہ نے, اور سلیم اللہ. لوگ اٹھ اٹھ کے بھاگنے لگے, لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا نا تو دکھایا پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. تو مجھ پہ بندوق نہیں رکھتے, لیکن اتنی بات ہوتی ہے, میں کہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں, آتے ہیں مفتی صاحب کھانا کیسا لگا, میں کیا بولوں گا, گندا لگا کھانا, کیمرہ آن کر لیتے کیسا لگا کھانا, یہی کہوں گے بھائی اچھا ہی لگا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کو کیش کراتے ہیں, نوٹ چھاپتے ہیں,
तो बस ये है, मैं कमर्शियल नहीं हूं। अभी मुझे दावत आई भी एक बहुत बड़े होटल की इफ्तिताह की बैरून मुल्क में, मैं जाऊं रिबन काटूं, मैं लाखों रुपए कमा के आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं इस काम का मैं कमर्शियल नहीं हूं, मैं मौलवी हूं, मुझे कमर्शियल यूज ना करो। तो मैंने अगर जद्दा में भी एक होटल का नहीं इफ्तिताह किया था तेरी मेरी बिरयानी, वो अपने दोस्त हैं पुराने जानने वाले हैं, एक रुपए भी नहीं कमीशन है उसमें मेरा, समझ रहे हो। वो तो तैयार थे कि भाई आपका भी इसमें शेयर होगा, हमें नहीं चाहिए भाई, हम कमर्शियल यूज नहीं होना चाहते कि हम बिरयानी का इफ्तिताह करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी, फिर जब बिरयानी बिक रही है तो 15% कमीशन यहां आ रहा है। ये गैर अखलाकी, जायज है उलमा पे सूट, ये जो जो अदाकार फंकार और इस दूसरे जो मशहूर लोग उनके उन पे सूट हो, उन्हीं के जो है ना, एक मॉल था उसमें एक बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर आया, उन्होंने बताया कि एक खजूर उसने खाई है और हमने उसको इतने पैसे दिए। क्या आप हमारे जर्नलिस्टों से, उसने भी कहा कि मैं खजूर खाऊंगा इतने पैसे लूंगा इसके, और वो कमर्श कहते हैं हम देते हैं क्योंकि उस एक खजूर में जितना पैसा देंगे ना उससे 20 गुना हम ज्यादा कमा लेते हैं, हम तो फ्री फोकड़ में खजूरें भी खा रहे हैं जाके। उस पे लोग कह रहे हैं देखो मौलवी क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसलिए मैं अगर कहीं इफ्तिताह कर रहा हूं तो किसी ताल्लुक की बेस पे कर रहा हूं, उसमें हमारा कमीशन नहीं होता। तो पूछोगे दोस्ती थी हमने काट दिया जाके, तो उसके ये हुआ कि अखलाकी तौर पर एक बिरयानी की प्लेट हमें फ्री में मिल गई। अब ये तो जाहिर है इतना तो होता है ना कि यार आया बंदा तो एक फ्री में खिला दो, वो बस फ्री की एक दो बिरयानी खाई होंगी, बाकी दोस्ती यारी में तो होता है ना। तो दोस्त खानदानी हमने पाले में ये जरूर है, छोटा मोटा दोस्त हम गरीब पाले में हैं दोस्त, लेकिन खानदानी अमीर भी हैं गरीब भी हैं मुतवस्सित भी हर तरह के, लेकिन दोस्त के लिए खानदानी होना क्या है जरूरी। अगर पता चल जाए ना गैर खानदानी है मुझे कैश करा रहा है फिर नहीं पालता मैं, तो जिसने रिबन कटवाई उसका पता था ये मुझे कैश नहीं करा रहा, मोहब्बत में कर रहा है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है होटल की, उसको होटल के बगैर भी इतने कारोबार हैं। किसी को जरूरत भी हो तो नियत उसकी ये ना हो, नियत तो है चले जी मुफ्ती साहब से हम रिबन कटवाएंगे तो बरकत होगी, इस नियत से कोई कर रहा है तो ठीक है वो फिर मैं कर भी देता हूं, लेकिन कमर्शलाइज मैं यूज नहीं करता भाई अपने आप को। और मैं यूज करना चाहूं ऐसे नोट छापूं तुम्हारी सोच जहां खत्म होगी ना, जरदारी आएगा कर्जा लेने के लिए मुझसे, एक एक अमेरिका और कनाडा के दौरे में ना इतना नोट छाप सकता हूं, लोग मुझे कहते हैं रिवो डॉलर ये घूम रहा है मुफ्ती, और भाई साहब जो मैं कमा सकता हूं ना अपने नाम, अभी मैं ब्रांड बन चुका हूं, मेरे पास कंपनी आती है अपना नाम दे दो इतना इतना परसेंटेज आप घर बैठे ले लो, टी डॉट खोलने दो हमें, नहीं खुलेगा सही है ना, नहीं तो क्योंकि मैं कमर्शियल अपने आप को यूज, मेरा बिजनेस भी है मेरे नाम से नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि किस नाम से है वो, तो नॉर्मल है जैसे सबके बिजनेस होते हैं कारोबार होते हैं वो तो जायज है ना। अपने नाम को मैं अब तक मैंने यूज नहीं किया है किसी भी। ट्रैवल एजेंट कितने आए हज उमरे की, कितने लोग आए हज उमरे का, तो मैं करूं क्या, आप क्या समझते हो मैं हर साल इतने हाजी ले जाऊं, मैं तो नोट छापता रहूं बैठ के, अभी तक मैंने ये भी नहीं किया। नहीं यार छोड़ो यार, बस हज उमरा है तो ठीक है हज उमरा करो जाओ अपने खर्चे पे करो जाओ, ठीक है ना, कमाओ पैसा, मेरा नाम यूज नहीं करो। अगर मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ हज पे जाता भी हूं उन पे पाबंदी है कि मेरा नाम यूज करने की आपको इजाजत नहीं है, समझते हो। अखलाकी तौर पर मैं खुद किसी का नाम ले दूं एक अलग बात है, बगैर किसी कमीशन के, कि जब कोई खिदमत कर रहा है तो आदमी क्या चलो यार, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये काम मैं नहीं करता कमर्शलाइज, मैं अपने आप को यूज नहीं करता। अगर कोई कर रहा है तो उसकी उसका अपना अमल है, मेरी रजा उसमें शामिल नहीं है। अच्छा भाई जल्दी से मेरे बाबू सुनाएंगे खाने से बचा, बाकी बाहर के खानों से बचा करो, वाकई बहुत बेड़ा गर्क होता है पेट का, बाहर के खानों में जायका बहुत होता है, मसाले बहुत ही लो क्वालिटी के डलते हैं। तो मैं चला जाता हूं अपनी फैमिली को लेकर कभी कभार, वजह उसकी है कि फैमिली को आउटिंग भी कभी कभार करानी होती है, तो आदमी कहता है चलो महीने में एक आध दफा उल्टी सीधी चीज खा लो, तो हर तरह से सोसाइटी को देखना पड़ता है ना, तो इसलिए खा लेते हैं, वरना हकीकत यही है कि बाहर के खाने मत खाओ। बाहर के अच्छा लोग पता है क्या समझते हैं, बाहर के खाने मत खाओ का मतलब घर में खाना बनाओ मसाले बाहर के डाल दो, तो बात एक ही है। जब आप घर में बिरयानी बना रहे हो और बिरयानी मसाला दुकान पे खरीद रहे हो तो फिर बाहर की बिरयानी में और घर की बिरयानी में कोई फर्क नहीं रहता। मसालों का पैकिंग के जो मसाले आ रहे हैं ना इनमें मसले हैं, और बहुत बड़े बड़े मसले हैं इनमें। तो आप बेगम को घर वालों को मोहब्बत से समझा दें कि बेगम मैंने समझाया हुआ लेकिन समझता चल, हम यहां हैं यहां बैठे हैं घर में जाके, हम भी ऐसे ही हैं भाई, जो है ले आओ यार, बाहर का मसाला हो या घर का मसाला हो क्या करें। तो लेकिन अगर समझा दें और बेगम समझ जाए تو اس کو بتائیں کہ دیکھو بیگم باہر کا بریانی مسالہ پیکنگ کا لینے کے بجائے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو بریانی مسالہ بنانے کا طریقہ, طریقے لکھے میں چند ویڈیوز دیکھو, کوئی اچھی لگے تو وہ اس پہ ٹرائی کرو, وہ مسالہ گھر میں بنا لو, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ میں کمی ہوگی لیکن صحت کی خاطر وہ ٹیسٹ کی کمی برداشت کر لو. گھر کا مسالہ جب بنا ہوا ہوگا نا وہ ہوگا گھر کا کھانا, اگر باہر ہی کا مسالے لے کے ڈال رہے ہو تو پھر باہر ہی جا کے کھا لو آپ, پھر کوئی فرق نہیں ہے, پھر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو سب چیزیں گھر میں بنانا سیکھو. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب سلو کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا ہے بھائی خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ اس وقت طاقت اور قوت یزید کے ہاتھ میں ہے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوگا. اگر حضرت معاویہ کو معلوم ہوتا کبھی بھی کسی قیمت پہ, میرا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے. حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے تو اس سے حضرت معاویہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو ایسے تو اور بھی لوگوں پہ ہوگا, فلاں کا بیٹا ایسا نکلا, بھائی اگر کوئی ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نکلا تھا؟ کافر نکلا تھا نا. تو بعض لوگ, کتنے لوگ ہیں ان کے داماد دو نمبر ہیں, ہم کہتے ہیں یار تم نے ایسے شخص کو بیٹی کیوں دی جو دو نمبر, کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا یار. تو حالانکہ داماد کے انتخاب میں تو کتنا سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے, تو خلیفہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو حضرت معاویہ نے امت کی خیر خواہی اسی میں سمجھی کہ اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, یہ لوگوں کو جمع کر لے گا, باقی ان کو نہیں. اگر وہ علم غیب ہوتا وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. مفتی صاحب دن میں تین سے چار چیز بنائیں جس سے میرا ایمان, چار چیز بتائیں جس سے میرا ایمان بڑھ جائے. نماز قرآن کے علاوہ دعاؤں کو فوکس کرو, دعا مانگنے میں دل لگاؤ. مفتی صاحب جب سے کیمرے آئے ہیں کرامت ہونا بند ہو گئی. یہ بیکار باتیں, یہ ایتھیس لوگ کرتے ہیں کہ جب سے کیمرے آئے ہیں کرامتیں بند ہو گئی. ان کا جواب دیا کرو کہ جب سے کیمرے ایجاد ہوئے ہیں بندروں نے انسان بننا بھی بند ہو گیا, کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کوئی بندر انسان بنتا ہوا. کوئی تو ہونا, ایک آدھ تو واقع اتفاق سے ہو جائے نا, بندر تھا صبح اٹھا یا تھوڑا سا انسان بننے کے پروسیس سے گزرنا شروع ہو گیا ہو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو جاتے ہیں, لیکن اہل حدیث کبھی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا. تم لوگ خود مجھے فرقوں کے نام لے کے نا پھڈوں میں ڈال رہے ہو. بعض اہل حدیث, میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں, ان کے بارے میں جو میرا موقف ہے کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن یہ جو اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دیوبندی تو اہل حدیث ہو جاتا ہے, اہل حدیث دیوبندی نہیں ہوتے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ, میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے اہل حدیث سے جو کیا بن گئے, دیوبندی بن گئے. ابھی پرسوں میری بندے سے ملاقات ہوئی, اس کا پورا خاندان اہل حدیث ہے, خود بھی اہل حدیث تھا, تو ادھر کرمٹ ہو گیا, فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے. تو یہ, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کہ آپ کو جب تک نالج نہ ہو آپ بیٹھ کے دعوے کرتے رہو. ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اگر کوئی صبح کی سنت پڑھ رہا ہو اور اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ نماز توڑ کر جماعت سے نماز پڑھے. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی, فجر کی دو سنتیں مکمل کر لے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے, میں بھی کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. اگر کسی اور ملک میں جنگ ہو جیسا کہ فلسطین میں, تو ہمیں کیا, ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک میں جنگ ہو, اپنے ملک میں جنگ ہو, تو کیا ماں باپ کی اجازت ضروری ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اگر اپنے ملک میں جنگ ہو تو ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں. دیکھو فلسطین میں جہاد فرض ہے, فرض عین ہے, لیکن جانے کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ قریب میں جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہی بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو کوئی بھی تحریک ایسا نہ ہو کہ آپ کے جذبات سے کھیل کے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے. بعض تحریکیں اٹھتی, آؤ ہم تمہیں پہنچاتے ہیں, وہ آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیں گے. تو بات یہ ہے نا کہ جہاد تو فرض ہے, لیکن کریں کیسے؟ راستہ نہیں ہے کہیں کسی بھی طرف سے پہنچنے کا. لوگ یہاں سے افغانستان جاتے ہیں, وہاں سے ایران نکلتے ہیں, ایران پکڑ لیتا ہے ان کو, افغانستان پکڑ لیتا ہے, تو کہاں سے جاؤ گے آپ؟ یا تو سلیمان اسلام والا جن منگواؤ, وہ آپ کو اٹھا کے اندر رکھ کے آ جائے, پھر آپ جاؤ, پھر ماں باپ سے اجازت بھی ضروری نہیں ہے. باقی اپنے ملک پہ کوئی غیر حملہ کرتا ہے تو پھر جو ملک میں دفاع کرنے والی عسکری قوتیں ہیں اگر وہ کمزور پڑ جائے اور وہ مطالبہ کریں عوام سے کہ تم بھی لڑو, تو پھر عوام پہ بھی فرض ہو جائے گا. بہت بس کرو یار, بہت زیادہ ہو گیا, جلدی سے بس یہ نمٹا دیتے ہیں یار. غلطی سے کسی کو قتل کرنے کی کیا سزا ہے؟ دیکھو آپ مار رہے تھے بلی, لگ گئی جس کو, انسان کو, اور مر گیا, تو اس کی سزا یہ ہے. سب سے پہلی بات دیت, 100 اونٹوں کی قیمت بنتی ہے اور سونے میں بھی کچھ رقم بنتی ہے, وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کروڑوں روپے بنتے ہیں دیت کے, لیکن وہ اکیلے آپ پر نہیں ہے. آپ جس دفتر میں جس ادارے میں جاب کرتے ہو اس کے تمام امپلائیز پہ وہ ڈیوائیڈ ہوگی, 3 سال میں ان کی تنخواہوں سے کاٹی جائے گی. جو قتل خطا میں جب دیت دینی پڑتی ہے تو جہاں آپ جاب کر رہے ہو جس بھی ادارے میں جس بھی کمپنی میں, ان لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ جو آپ کے ساتھ مالی معاملات میں شریک ہیں, سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کی کیا غلطی ہے, اس کو تو پورے کروڑوں اس پہ تھوڑی ڈالے جائیں گے. تو وہ ہر مہینے, سعودی عرب میں یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے, سعودی عرب میں کوئی قتل خطا ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے نا ان کے آخلہ پر دیت, ان کو آخلہ کہتے ہیں, ان کے آخلہ پہ دیت آ جاتی ہے اور وہ مقتول کے وارثوں کو مل جاتے ہیں, اکیلے قتل کرنے والے پر نہیں آتا کیونکہ جان کر نہیں کیا, جیسے ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیا. اس پر جو سزا ہے کہ دیت ہوگی جو سب میں ڈیوائڈ ہوگی, خود اس اکیلے پہ نہیں ہوگی. اور دوسری ہے 60 لگاتار روزے, یہ آپ کو خود رکھنے پڑیں گے تاکہ آئندہ آپ گاڑی چلانے سے پہلے احتیاط کریں. 60 روزے لگاتار. وہ جو صاحب آئے تھے نا یوں کر کے, ان سے بندہ بائک پہ یوں اور گیا تھا, میں نے کہا دیکھ لو اگر وہ مر گیا ہے نا تو 60 روزے آپ پہ لازم ہیں. غلطی کس کی تھی, رونگ سے آپ جا رہے تھے. میرا خیال ہے اللہ نہ کرے کہ وہ مرا ہو بھائی. اچھا بھائی, سلام کے بعد عرض گزارش ہے کہ مجھ سے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں, نام معلوم اس کی ادا کیسے کریں. گوگل پہ جائیں, یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے, سرچ کریں قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ, اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. میری والدہ کی وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کتنے وارث ہیں آپ کو, والدہ کے والد, والدہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, ان کا بیٹا بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں, شوہر ہے یا نہیں, تو اس کے بعد ہی بتایا جائے گا. صرف والد کی وراثت میں کس کس کا, جتنا والدہ کی وراثت میں ہوتا ہے اتنا ہی والد کی وراثت میں ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی کچھ مسئلے یہ, نماز جنازہ میں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا, جب سلام پھیرنے کا وقت ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے جب دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں, کیونکہ قیام کے سنت ہے نا, قیام ختم ہو گیا. اچھا بھائی قبروں پر ہاتھ اٹھا کر دعا یا ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ چھوڑ کر, قبروں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے لیکن کہیں شرک کا وہم ہونا, کہیں قبر پرستی ہوتی ہو تو وہاں پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ لوگ سمجھیں گے آپ قبر سے مانگ رہے ہو. جہاں یہ وہم ہی نہ ہو تو پھر مانگ, کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے؟ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں مرحومین کی مغفرت کے لیے. اور کوئی سوال ختم نہیں, اتنے بڑے سوال کے جواب میں یہاں نہیں دیتا بھائی. دیکھو سوال کسی نے ریٹرن میں فتویٰ لینا ہے تو مفتی طارق مسعود, جامع مسجد الفلاحیہ, بلاک ST10 سیکٹر 10, نارتھ کراچی, نیئر انڈا موڑ, اس ایڈریس پہ سوال لکھ کے بھیج دیں. اور کانٹیکٹ کے لیے اپنا فون نمبر بھی ہو, اچھے بڑے کاغذ پہ تمیز سے لکھا ہوا ہو. سگریٹوں کے ڈبے پہ اٹھا اٹھا کے لکھ رہے ہوتے ہیں ادھر سے, وہ ہمارے پکڑا دیتے ہیں, ہم اس کو صفحے سیدھے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ہمارے حضرت تو سوال لیتے ہی نہیں تھے, تم اپنے سوال کی خود ہی توہین کر رہے ہو تو ہم کیوں اس کو عزت دیں؟ تو پراپر وے میں کمپوز کر دیں تو اور اچھا ہے. تو پراپر ویسے ہم نے کمپوزر رکھا ہوا ہے, اس کو تنخواہ دے رہے ہیں ہم. تو سوال آپ کا کمپوز ہوگا تمیز سے, پھر اس کا جواب لکھا جائے گا, اس پہ فتویٰ ہوگا, اور کوئی پوچھنے کی چیز ہوگی تو کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر لیں گے, اور اسی میں جوابی لفافہ بھی ڈال دیں تو اور اچھی بات ہے, تاکہ ہاتھ کے ہاتھ وہیں پوسٹ بھی کر دیں اس کو. لفافے کا خرچہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. ایک گزارش ہے کہ بیان کے ختم پر ایک تشکیل کر دیا کریں کہ میں کل سے کون فجر کی نماز پڑھے گا, پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی کون کرے گا؟ بالکل اچھی بات ہے یار, یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. اتنے درسے سے آ رہے ہو, نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے تو شادیاں لگے رہتے ہو بس, ہر وقت بیٹھ گئے. ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, واپسی پہ دوبارہ یاد دلائے. مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے, دراصل میں نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرا سوال کچھ ایسے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کے شوہر 2 سال پہلے کسی لڑکی سے بات کرتے تھے اور میری بہن کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا, اور وہ انہیں کہتی تھی کہ آپ ان سے رابطہ ہمارا کرا دیں. میرے 2 بھائی یہ کہتے تھے, وہ میری کزن ہے. ابے اتنا لمبا سوال لکھ کے بھیجا یار, دوسرا پڑھ لیتا ہوں, یہ مختصر ہے. یہ والا آپ جو ہے نا وہی طریقہ کر لیں, پورا جمع کرا دیں, یہاں پہ تسلی سے بیٹھ کے پڑھ لوں گا میں, پھر اس کا جواب لکھ دوں گا یا فون پہ ہی جواب دے دوں گا. میں ایک بریلوی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی کرتی ہے, اور یہ بات ان کے گھر میں بھی پتا ہے. بریلویوں کو نہیں پتا ہونی چاہیے, اگر پتا چل گئی نا کہ بریلوی لڑکی کسی دیوبندی کو پسند کر رہی ہے, یار ان کے گھر کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پتا ہو لیکن بریلویوں کو پتا لگ گیا نہیں چھوڑیں گے تمہیں وہ. اور یہ بات ان کے گھر میں بھی پتا ہے لیکن وہ بریلوی عالمہ بن رہی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ سکتے ہیں، دعا آپ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور بھی ایسی چیزیں، کیا ابھی ان سے امید رکھوں یا تعلق چھوڑ دوں؟ ان کو بریلوی علماء ہی کے فتوے دکھا دیں آپ. بہت سے بریلوی علماء کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، انہیں کے اپنے فتوے موجود ہیں. اور ویسے بھی جب وہ عالمہ بن رہی ہے تو قرآن میں جگہ جگہ وہ خود پڑھ لے گی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو. اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی کو کی عبادت کرتے ہیں، تو اور کیا رہ گیا؟ تو اس کو آپ یہ سمجھا دیں، سمجھ جائے تو شادی کر لیں، نہیں سمجھ جائے تو چھوڑ دیں اس کو. سمجھتے ہو؟ کیونکہ پھر جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا قائل ہے، تو چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر اس سے نکاح کرنا جائز، نکاح ہوگا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوگا یہ نکاح. چلے بھائی، کافی ہو گیا میرا خیال ہے.